مورخہ 24 مئی سن 2001، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ فیصل آباد بلال مسجد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عذاب الہی اور کارگزاری. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 7237087.
متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون چل رہا ہے، انسانوں کی عزت، ذلت، عروج اور زوال، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں. اللہ کے فیصلے آخری اور اٹل ہوتے ہیں، جو ناقابل تبدیل. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور لا مبدل لکلمات. اللہ تعالی ایک فرد یا ایک قوم یا ایک ملک، کسی دور میں ہو، کسی زمانے میں ہو، آج یا آئندہ آنے والا دور، آج یا گزرا ہوا دور، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے جو دستور اور قانون رکھا ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ انسان کے مال، دولت، حکومت پر نہیں بلکہ انسانی اعمال پہ رکھا ہے. ہماری نظروں میں کامیابی ہے باہر کی چیزیں، ملک، مال، متاع. ناکامی ہے باہر کی چیزیں، فقر، فاقہ، پریشانی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی بھی اندر میں اٹھتی ہے، ناکامی بھی اندر میں اٹھتی ہے. ہمارا علم غلط ہو گیا ہے کوئی پچھلے 200 سال سے. ایسی قومیں عروج پر آئیں اور اقتدار میں آئیں جن کو آخرت کی یا تو خبر ہی نہیں، یا ہے تو غلط ہے، اور یا وہ آخرت کا سرے سے انکار کرنے والی ہیں. ان کے سامنے صرف موت تک کا جہان تھا، تو ان قوموں نے اسی کو سامنے رکھ کر جان ماری. اور دنیا دار الاسباب ہے، جو محنت کرتا اللہ اس کو نتیجہ دیتا ہے. ان کی محنت پر ایک فضا بنی. وہ خود نفس پرست تھے، انہوں نے پوری جہان کو نفس پرستی پہ لگا دیا. خود شہوت پرست تھے، ساری دنیا کو شہوت پرستی پہ لگا دیا. مادہ تو پہلے ہی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، تو پچھلے 100 سال سے خاص طور پر ہمارا علم غلط ہو گیا. یہ اتنی ہماری کالجوں کی نسلیں ہیں، اسکولوں کی، بازاروں کی، ریڑیوں چلانے والے، چھوٹے بچے سے بڑے تک، ان سب کے سامنے میرے بھائیوں نہ جنت رہی ہے نہ جہنم رہی ہے. نہ جنت کا شوق ہے نہ دوزخ کا خوف ہے. شوق ہے تو دنیا میں خوبصورت زندگی ہو، اعلی درجے کی زندگی ہو، بڑا خوبصورت گھر ہو، بڑی خوبصورت سواریاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، خوبصورت بیوی ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اس کے گرد ساری ذہنیت گھوم رہی ہے. آپ ذرا کالج میں چلے جائیں، اسکولوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، آپ سب کو ذرا کرے دیں، اس محنت کے پیچھے اس کے اندر تصور کیا ہے؟ تو سب کے آخر میں جو تصویر آپ کے سامنے آئے گی وہ ایک آئے گی، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ کسی ادارے میں محنت کر رہا ہے یا وہ ریل بازار میں محنت کر رہا ہے، سب کے پیچھے ذہن ایک ہے، خوبصورت اعلیٰ زندگی ہم چاہتے ہیں، اور اس خوبصورت اور اعلیٰ زندگی کا وہ تصور کیا ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اعلیٰ گھر، خوبصورت سواریاں، خوبصورت گاڑیاں، اعلیٰ پوشاکیں، بہترین کھانے، نوکر چاکر، عزت، فرشی سلام، یہ ہر ایک کے اندر ایک تصور سمایا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں ایک اور ذہن دیتا ہے، اور قرآن ایک اور ذہن دیتا ہے، کہ اگر یہ سب کچھ تمہیں مل بھی گیا، چلو مل گیا، سب کچھ مل گیا، فیصل آباد کے ہر نوجوان کو مل گیا، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ہر نوجوان کو یہ مل گیا تو کب تک کا ہے اور کہاں تک کا ہے، اور کیا ضمانت ہے کہ جو آج میرے پاس ہے کل میرے پاس ہوگا؟ ناپائیدار اتنا ہے کہ ایک پل کا بھی بھروسہ کوئی نہیں ہے، اور اگر پائیدار بھی بنایا جائے تو بس اتنا یہ کمزور ہے کہ 60-70 سال، بس اس کے بعد پھر آدمی خود ہی آگے جانے کی سوچتا ہے، خود نہ سوچے تو اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، جی ابا جی کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے. کیا مطلب؟ مر جائے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مر جائے، دعا کرو ابا جی کے لیے اللہ آسانی کر دے، ماں کے لیے دعا کر دو اللہ آسانی کر دے. آسانی کا مطلب ہے مغرور ہوئے، پھر اولادیں یہ شروع کر دیتی، تو یہ ساری عزتیں، یہ ساری دولت، یہ ساری شہرت ایک بے معنی سی چیز بن جاتی ہے جب زندگی ڈھلان کی پر آ جاتی ہے، اور گاڑی ڈھلان پہ چلتی ہے اور تیزی سے قبر کی طرف انسان کھسک رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ سب جو کچھ اس نے لیا کمایا ہوتا ہے وہ ایک دھوکہ نظر آنے لگتا ہے، اور ایک خواب کی طرح وہ دور 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 دن بدن اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام یہ ایک اور ذہن دیتے ہیں، ان کے ہاں کامیابی بھی موت سے شروع ہوتی ہے، ناکامی بھی موت سے شروع ہوتی ہے. اور دنیا میں جب کسی قوم نے، کوئی بھی قوم ہلاک ہوئی ہے، تو اس کا سبب اس کے پیچھے ان کی نافرمانی تھی. یہ قرآن ذہن دیتا ہے. ہمارے سارے دانشور، اخباروں میں لکھنے والے، سٹیج سے تقریریں کرنے والے، لوگوں کو خطاب کرنے والے، وہ ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہیں، اگر ہمارے قرضے اتر جائیں، ہم ٹیکنالوجی میں طاقتور ہو جائیں، پھر ہم عزت پا لیں گے. اگر اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے تو میرے بھائیو، پھر یہاں وہ دستور اختیار کرنا پڑے گا جس سے اللہ عزت دیتا ہے. علم غلط ہو گیا، مصیبت یہ ہے کہ علم غلط ہو گیا، اور جب علم غلط ہو جائے تو پھر بات کھولنا، سمجھانا، سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا. اور یہ ایک دن میں تو غلط ہوتا نہیں، پیچھے 100 سال محنت ہوئی ہے، لوگوں نے جانیں کھپائی ہیں. تو آج انسانیت ایک بے مہار جانور کی طرح، شتر بے مہار جسے کہتے ہیں، جدھر کو منہ اٹھایا ادھر کو چل دی. اللہ تعالیٰ کیا ذہن دیتا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نے کچھ قوموں کے قصے سنائے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوئیں جب وہ عروج، ترقی، عزت، کامیابی اور طاقت کی انتہا پر تھیں، اور دنیا غلام بن کے کھڑی تھی، عزت ان کی باندھی تھی، اقتدار ان کے سامنے فرشی غلام تھا، اور دنیا کی مخلوق ان کی چوکھٹ پہ دو زانو تھی. عین اس وقت جب ان کی طاقت اور ان کی قوت کا سورج نصف النہار پہ تھا، اور وہ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے تھے، من اشد منا قوہ کے نعرے لگاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑا کے کہتے تھے فاتنا بما تعدنا، لا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، اور نبیوں کا مذاق اڑاتے انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. جیسے یہ لوگ یہاں بھی، یہ ٹون ہر زمانے میں آپ کو ملے گی، بڑے آئے تبلیغ والے، بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے. یہ نبیوں سے بھی کہا گیا انک لانت الحلیم الرشید، یہ شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں ہو رہی، ان پر ٹانٹ ہو رہی، بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، بڑا آیا متقی ہمیں سمجھانے والا. تو یہ قومیں اس وقت میں ہلاک ہو رہی ہیں کہ جب نہ ان پر کوئی قرضہ ہے، نہ ان سے کوئی اور ان طاقتور ہے، نہ ان کو کسی ٹیکنالوجی نے ہلاک کیا، بلکہ ان کو براہ راست ان کے اللہ نے ہلاک کیا ہے براہ راست. تو سب کے تو اللہ نے قصے سنائے نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کا سنا دیا، پھر قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم مدین کا، اور قوم سبا کا، قوم لوط کا، اور فرعون کا، قوم سبا کا، اس طرح چند قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں. لیکن ایک مجموعی طور پر ہمیں بات بتائی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے بہت قوموں کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی، تمہیں نہیں بتایا. کفا ربک بذنوب عبادہ خبیرا، اور کیوں ہلاک کیا ہے؟ اسی میں اشارہ ہے کہ تیرے رب کو ان کے گناہوں کا پتہ تھا، اس لیے ان کو اڑا کے رکھ دیا. پھر ایک اور آیت، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا، ہم نے کتنی بستیوں کو پیس دیا. اب دیکھتے ہیں جب آٹا پیسا جاتا ہے، جب دانے پیسے جاتے ہیں تو کیسے آٹا بن جاتے ہیں، اس کے بعد نظر آتے ہیں دانے کی کوئی کیفیت نظر آتی. کم قسمنا، کتنی بستیوں کو ہم نے پیس دیا. کیوں؟ کانت ظالمہ، وہ ظالم تھے. ظالم، ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ مار کوٹائی کرتے تھے صرف، نہیں. آپ نے فرمایا الجفا کل الجفا، بڑا ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے. اتنے حیبت سے کہا کہ صحابہ بھی متوجہ ہو گئے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا ظلم؟ کفر ہے، نفاق ہے، کیا کہ جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. یہ سارا فیصل آباد ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، سارے کالج ایسے ظالموں سے بھرے پڑے ہیں، ساری یونیورسٹیاں ایسے ظالموں سے بھری پڑی ہیں، یہ سارے بازار، گھر، کیا مرد کیا عورتیں. آج میرے بھائیو درد کی بات ہے، 95% مسلمان ظالم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کسی کو گالی دینا ہی ظلم ہے، یا کسی کا مال دبا لینا، زمین، یہ ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم، سراسر ظلم کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور آیت، وَكَأَيِّم مِّن قَرِيَةٍ، بہت سے شہر، کیا کیا انہوں نے، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، نافرمان ہو گئے اللہ اس کے رسول کے، ہم نے کیا کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، سخت حساب لیا، اور کیا کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، انوکھے قسم کا عذاب ان پر مارا ہم نے، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا ذائقہ چکھ لیا. ایک اور آیت، یہ تو عمومی ہے نا، پھر اس آیت میں قانون وہی ہے، انداز مختلف ہیں، بات اللہ ایک سمجھا رہے ہیں. ایک بات کو سمجھانے کے لیے اللہ مختلف اسلوب انداز کر بیان فرما رہے ہیں، کہ وہ فیصل آباد والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی ناکامی سمجھو کسے کہتے ہیں، ہلاکت کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اس کی وجہ مقروض ہونا نہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی کی کمزوری نہیں. اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا جاتے ہیں فیصل آباد کی بات میں کیا ہے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کہ آؤ میں تمہیں ایک شہر کا قصہ سناؤں، نام نہیں بتایا، کوئی شہر تھا فیصل آباد جیسا، پاکستان جیسا، چاروں طرف سے رزق آتا تھا اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا. پھر کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہو گئے. پھر کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یہ بڑی عجیب تعبیر ہے، بھوک معدے میں ہوتی ہے، دل میں ہوتا ہے. میدے میں بھوک ہو تو آدمی تڑپ جاتا ہے, دل میں ڈر ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس الجوع, صرف میدے میں نہیں پورے وجود پر میں نے بھوک کو طاری کر دیا, تو کیا حال ہوا ان کا؟ صرف دل میں ڈر نہیں میں نے ڈالا, لباس الخوف پورے وجود میں خوف ڈال دیا. دل کے خوف سے آدمی پریشان ہوتے ہیں, جب پورے وجود میں خوف ہو تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. یہاں سے تو ہمیں ایک قانون اور قاعدہ کلی طور پر ملا. اب اللہ ایک ایک قوم کا الگ حال سناتا ہے, تو ان آیات سے ہمیں ایک قانون اور قاعدے کا یہ پتا چلا کہ جب نافرمانی ہوئی تو عذاب آیا. اب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوئی اور ان کا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا, بالکل نوح کی نہ سننا اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا, تو پھر کیا ہوا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ پانی کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور غرق کر دیے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. یہ جب ہلاک ہوئے ہیں تو یہی تھے, دنیا تھی یہی, اس وقت میں ساری دنیا اتنی ہی تھی جتنی نوح علیہ السلام کے دائرہ نبوت میں تھی, اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں آبادی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پھر اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا اور تباہ کر دیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پہلی جو نسل تھی وہ ختم ہو گئی, پھر جو دوسری نسل آدم علیہ السلام کی چلی ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹوں سے چلی ہے, سام سے اور حام سے اور یافف. سام ہمارا باپ ہے, ہمارا عرب اور ہند کا باپ سام ہے, اور جتنے یہ افریقن ہیں ان کا باپ حام ہے, جتنے یہ گورے ہیں ان کا باپ یافف ہے. یافف یہاں سے نسل ثانی چلی, پھر ایک اور قوم کا اللہ. تو اس سے ہمیں مطلب میں کس سے نہ سنا رہا ہوں, ایک اللہ کے قانون اور دستور کو واضح کرنے کے لیے پہلے قانون بتایا, اب اس کی مثالیں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک قوم آتی ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی, عاد, قوم عاد. وہ کہتے تھے من اشد منا قوا, کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور؟ الا ان عادن کفروا ربهم, قوم عاد نے کفر کیا, نافرمانی کی, تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے ایک سنسناتی ہوئی سرکش ہوا کو اور تند و تیز ہوا کو ہم نے ان پر چھوڑ دیا. وہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر, اٹھا اٹھا کے مارتی تھی زمین پر, اور ان کے سروں کو بھی ٹکراتی, اٹھا کے زمین پہ مارتی. سات دن آٹھ راتیں وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. چند دن پہلے ایک آندھی آئی تھی, تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی, کہاں سے کہاں تک کتنے زمینداروں کی کھڑی پڑی گندم آگ لگ گئی. وہ آج کل گندم کو جلاتے ہیں جب مشین کاٹ لیتی ہے تاکہ وہ سارے جل جائے, اس کو کرش کرنا مشکل ہوتا ہے ہل کے ذریعے سے. تو ہلکی ہلکی کہیں آگ سلگ رہی تھی, ہوا جو آئی اور اس نے آگ کو پھینکا آگے, اور لگی بھوسے کو, بھوسے سے لگی گندم کو سینکڑوں من ہمارے علاقے میں. اور یہی ہوا اگر اللہ چلاتا رہتا تو ہم کب روک سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس ہوا کو چلایا اور کہا پھر بعدا لعاد قوم ہود, فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے ان کے سر کاٹ دیے, دھڑ الگ سر الگ. پھر سمود کی قوم کا قصہ سنایا, الا ان ثمود کفروا ربهم, قوم سمود نے نافرمانی کی, تو پھر کیا ہوا؟ الا بعدا لثمود, قوم سمود بھی ہلاک ہوئی. یہ کیسے ہلاک ہوئی؟ انہیں یہ خبر تھی کہ قوم عاد پہ ہوا چلی تھی, ہلاک ہو گئے تھے. ان کا پہاڑوں میں گھر بنا ہو, ہوا کیا بگاڑ لے گی؟ ہوا پہاڑوں کو کہاں سے اکھاڑے گی؟ تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لی. اللہ تعالی نے فرشتہ کو بھیجا, فاخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری, سب کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے. ایک پل میں ساری قوم کو موت کی نیند سلا دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہی ایک اب ایک قانون کی تفصیل آ رہی ہے، ایک قانون کی تفصیل ہے. اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ کیڑا نکالنا چاہتا ہے. اللہ کی شان ہے، ہم اپنی نافرمانیوں کو اپنے زوال کا سبب ہی نہیں سمجھتے، اپنی ہلاکت کا سبب ہی نہیں سمجھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا قصہ سنایا، اوپر نیچے آ رہے ہیں، سورہ ہود سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. درمیان میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ آ گیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب مارا ہے، کسی قوم پہ اتنے عذاب نہیں آئے، یہ میری بات دھیان سے سنیں، جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم کی وجہ گرفت کفر بھی تھا، لیکن جو قرآن ان پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے بار بار، کہیں کہیں کفر کے بھی کرتا ہے، لیکن بار بار جو ان پر فرد جرم عائد کی ہے قرآن نے، وہ بے حیائی اور فحاشی کی ہے. اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ کیسا تم گناہ کر رہے ہو ارے ظالمو، جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ کیا. اور وہ آگے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ایک عذاب میں آپ کو بتاؤں، پانی کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا. فرعون کو اس وقت اللہ نے پکڑا جب وہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اس پہ پانی کا عذاب آیا. قوم سبا پہ پانی کا عذاب آیا. مدین شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے دو عذاب بھیجے، ایک پتھروں کا اور ایک زلزلے کا، الرجفہ اور الزلزلہ، اور پتھروں کی بارش، دو عذاب آئے. لیکن یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس پر پانچ عذاب اللہ نے کٹھے مارے. حالانکہ ان کا کفر فرعون سے تھوڑا تھا، فرعون جیسے نہیں، فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں. اور انہوں نے یہ نہیں کہا ہم خدا ہیں، سب سے بڑا کفر تو خدائی کا دعویٰ ہے. لیکن ان کی بے حیائی پر اللہ نے پانچ عذاب برسائے. جعلنا عالیہا سافلہا، پھر فطمسنا اعینہم، پھر امطرنا علیہا حجارتا من سجیل، اور پھر الصیحہ، پھر الرجفہ، ان پر زلزلہ آیا، ان پر چیخ آئی، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو، چہرے کو مسخ کر دیا گیا، آنکھوں کو دھسا دیا گیا. اور اٹھا کے جو اللہ نے مارا نا زمین پر، زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو جیسے کوئی وزنی چیز زمین پہ گرے تو گڑا پڑ جاتا ہے نا، جیسے بم گرتا ہے گڑا پڑ جاتا ہے، ایسا گڑا پڑا کہ کئی سو میل زمین ادھر بیٹھ گئی، کئی سو میل زمین ادھر بیٹھ گئی. اس پورے علاقے میں ہم چلے، اس کو غور کہتے ہیں، غور. یوں آتی آتی زمین ایک دم ایسے ہو جاتی جیسے کسی نے بہت بڑا دریا خود کھود کے بنایا کئی سو میل میں، اور وہاں جا کے آخر اس کا سرا ملتا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، کفر کو مہلت دیتا ہے، شرک کو مہلت دیتا ہے، نافرمانی کو مہلت دیتا ہے. بے حیائی ایسی نافرمانی ہے جس کی مہلت لمبی نہیں چلتی، اور اس پر اللہ کا غضب ایسا نازل ہوتا ہے کہ ایسا کسی اور پہ نہیں آیا جتنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو نازل فرمایا، کہ اس طرح ان پر اوپر نیچے عذاب آئے، اوپر نیچے عذاب آئے. اور پھر ان کو ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی اس جھیل میں جو 70 میل میں پھیلی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص وسط میں جا کے چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبتا نہیں، بس یہاں تک پانی میں جاتا ہے. وہ اتنا گہرا پانی ہے، اتنا غلیظ اور گہرا پانی ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا، نیچے جاتا ہی کوئی نہیں. اور اب تک وہ عذاب کی نشانی ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں کہ اس قوم کی بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو اس طرح جوش آیا ہے. تو آج ساری دنیا خطرے میں ہے، ساری دنیا، کہ ساری دنیا تیزی سے بے حیائی کی طرف کھینچی چلی جا رہی. کچھ قومیں وہ ہیں جو حیا کے ہر حد بندی توڑ کے وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں سے آگے اور کوئی بے حیائی ہے نہیں، اس سے آگے کچھ ہے نہیں. اور خطرہ ان ملکوں کا ہے جو ان کے پیچھے اب بھاگ رہے ہیں. تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور وہ ہمارے اندر بے حیائی کو آہستہ آہستہ اندر داخل کر رہے ہیں، وہ ہماری نئی نسل کو خرید رہے ہیں. ہماری نسل کو کیسے خرید رہے ہیں؟ موسیقی کے ساتھ اور یہ فحش پروگراموں کے ساتھ. میں یہ تاجروں سے کہتا ہوں، جب ان کے مال پہ ٹیکس لگا تو سارا فیصلہ آباد ہڑتال ہوگی، بند ہوگی. اور جب یہ کیبل بچھائی گئی، جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا، جب مال پہ ڈاکہ پڑا تو سب نے شور مچایا، اور جب ایمان پہ ڈاکہ پڑا تو سب خوشی سے قبول کرنے کو چلے جا رہے، اور کوئی نہ رویا، نہ کسی نے ہڑتال کی، نہ کسی نے ہنگامہ کیا، نہ کسی نے جلوس نکالا کہ بھائی یہ تو ہمارا ایمان گیا، بھائی کوئی اس کا تدارک کرو، اس کا کوئی سد باب کرو. وہ کیا دن ہوں گے جب ہر گھر میں زنا دیکھا جائے گا؟ تو وہ نسل کیسے تعمیری کردار ادا کرے گی، اور وہ نسل کیسے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے گی، جن کے اتنے بچے ایسی فحاشی کی تربیت حاصل کر کے پروان چڑھیں کہ شیطان بھی شرما کے منہ نظریں جھکا سکے گزر جائے. تو ہم پر جو حملہ ہوا ایٹم بم، اب کون مارے گا؟ اب تو ثقافتی حملہ ہے کہ ان سے حیا چھین لو، بے حیا کر دو. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کی. تو جتنی اس وقت کی بے حیا قومیں ہیں، میرے بھائیو اللہ کی قسم وہ خطرناک عذاب کے زد میں آ چکی ہیں. یوں سمجھے جیسے کوئی کسی شکار کا نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا. ہم جب کسی زمانے میں کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو شکار کو جایا کرتے، تو ہمارا دریا راوی سارا جنگل ہوتا تھا. اب تو آباد ہو گیا، ہم راوی کے کنارے ہیں، تو ایک ایک ہفتہ دس دس دن جنگل میں بیٹھے رہتے تھے. تو وہ بیٹھے میں بندوق کے تان کے، بھائی سامنے آئے شکار تو، اور اس کو پتہ ہی نہیں، اور وہ کراما کراما چلا آ رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے لیے نشانہ بند آ جا چکا ہے، اور اپنے مزے میں شکار آ رہا ہے. اور اس کو پتہ تب چلا جب اس کے فائر ہوا، اور یا پر گئے یا پاؤں گئے. وہ شرموں والا ہوتا تھا تاکہ مرے نہیں، تو جا کے میں ذبح کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت یہ ساری قومیں زد میں آ چکی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی جو شست بندی ہوئی ہے، اس کے سامنے پوری یورپ، امریکہ کی اور آسٹریلیا کی اور افریقہ کی وہ ساری نسلیں آ چکی ہیں جو حیا کی چادر سے باہر آ چکی ہیں. پتھر کی پوجا بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے. شرک بڑا گناہ ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن بے حیائی کی مہلت کوئی نہیں. شرک کی مہلت ہے، پر اللہ حیا والا ہے، حیا غیور ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا، الایمان بضع وسبعون شعبہ. آپ نے فرمایا ایمان کے ستر کے قریب شعبے ہیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر والا لا الہ الا اللہ. ادناہ اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے ادنا راستے سے چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اعلیٰ اور ادنا کو بیان کرنے کے بعد آپ نے گویا کہ اجمالی طور پر سارا ایمان کے سارے شعبے بیان کیے، لیکن پھر آپ نے ایک شعبہ الگ بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ہے. مسومتن عند ربک میں بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر پتھر پہ ایک ایک کا نام لکھا تھا، یہ فلاں خبیث کے لیے ہے، یہ فلاں خبیثہ کے لیے ہے، کہ ان کے نام زد کر کے اللہ ان پر پتھر مارے. تو اس وقت پوری دنیا کا وہ معاشرہ، یہ سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا یہ اللہ کے خوفناک عذاب کی زد میں ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میں پچھلی تاریخ کو سامنے رکھ کر، اور قرآن کی تاریخ کو سامنے رکھ کر، اور اللہ کی سنت اللہ کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوفناک عذاب کی جکڑ میں ہیں. کب آئے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، کب آئے یہ وہ جانتا ہے. لیکن اگر بے حیائی کی یہی رفتار رہی تو یہ صدیوں پر نہیں جانے والا، دہائیوں پر بھی نہیں جانے والا، ان قریب اللہ اس کی بساط کو لپیٹ دے گا. چونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ کی۔ آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکیں، چلو کوئی بات نہیں، میرے گھر میں آپ پتھر پھینک دیں، چلو کوئی بات نہیں، آپ کوڑا پھینک دیں، کوئی بات نہیں، اور جب آپ حد سے بڑھتے جائیں گے تو حلیم سے حلیم آدمی بھی پھر آ کے گلا پکڑے گا، کیا سمجھا ہے؟ خالی ہے، کسی کی ملک نہیں۔ آج کی دنیا زمین پہ اس طرح رہ رہی ہیں جیسے زمین ان کی ہے، اللہ کی نہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے زمین ہماری مانتی اللہ کی نہیں مانتی، یہ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سورج چاند کی گردش، ہواؤں کی گردش، دن رات کے نظام کے پیچھے اب اللہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، وہ اللہ اسی طرح ہے جیسے تھا اور ہے اور رہے گا، نہ اس کی ذات کو زوال ہے، نہ اس کی طاقت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے، نہ اس کی پکڑ کو زوال ہے، نہ اس کی حیبت کو زوال ہے، نہ اس کی جبروت کو زوال ہے، نہ اس کی شہنشاہی کو زوال ہے، نہ اس کی سلطنت کو زوال ہے، نہ اس کی قدرت کو زوال ہے۔ اپنی طاقت میں، جبروت میں، حیبت میں، سلطنت میں، شہنشاہی میں، اسی طرح ہے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ تو اس نے زمین کو پاک کرنا ہے، یہ زمین پاک ہوگی، یہ فضائیں پاک ہوں گی۔ جیسے گندا نالا جب بھر جاتا تو پھر چھلک جاتا ہے، یہ پوری دنیا گندے نالے میں بدل چکی ہے۔ گندے نالے میں بدل چکی ہے، ان پر کسی وقت بھی یہ چھلکیں گے تو پھر وہ خطرے میں نسلیں جا رہی ہیں جو ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو نسلیں اس طرح بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی موسیقی ہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیل جائے تو سمجھو یہ قوم اب ہلاکت کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ تابوت کی آخری کیل ہے، جیسے تابوت میں میت کو ڈالا، پھر کیل لگائے، آخری کیل لگایا، اب اس میں سے کوئی نہیں اسے نکال سکتا۔ اس کے مقدر میں اب زمین کی تہ ہے، زمین کی ظلمتیں اور اندھیرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس معاشرے میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں جب گانا بجانا پھیل جائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو چکی ہے، سوائے توبہ کے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ تو ہلاک ہو ہی چکے ہیں، ہم بھی انہی راستوں پہ، انہی عادات پہ چل رہے ہیں اور اسی چیز کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کسی وقت، کسی دن، کسی رات میں اللہ کا ایسا امر آئے گا کہ ایسا بنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ تذروہ الرياح، ہوائیں اسے اڑاتی پھریں گی، کأن لم تغن بالامس شیئا، جیسے کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے اللہ مٹا دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس وقت ساری دنیا پر سخت خطرہ ہے۔ لوگ پیسے کو رو رہے، ٹیکنالوجی کو رو رہے، صنعت و حرفت کو رو رہے، اس کو نہیں رو رہے کہ عمل بگڑ گئے، ایمان بگڑ گیا، حیا کے جنازے اٹھ گئے۔ تو پتہ نہیں کب اللہ کا ناقوس بچ جائے۔ تو یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ جب جس دور میں بھی یہ حالات آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا اور نبی نے آ کر بے قرار ہو کر لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کیا۔ اور آج تبلیغ کا کام یہ مرہم وحید ہے، یہ واحد علاج ہے، واحد علاج کہ اس ساری بگڑی ہوئی اس تانے بانے کو درست کرنے کے لیے اور اس ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نسل کو اللہ کی طرف واپس لوٹانے کے لیے اور اس شیطانی بکھری ہوئی موجوں کا سد باب کے لیے میرے بھائیو، کہ ایک ایک آدمی کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے۔ یہی نبیوں کا طرز ہے، یہی نبیوں کا کام ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرا جائے، ان کو آنے والی وقت کا اس سنگینی کا اندازہ نہیں کہ جب زمین اللہ کے اشارے پر جب تھر تھر آئے گی تو پھر کیا ہوگا، جب ہوا کی لگام اللہ کے اشارے سے ڈھیلی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، جب بادلوں کے منہ کھل جائیں گے اللہ کے اشارے سے اور بند نہیں ہوں گے اس کی مرضی کے بغیر تو پھر کیا ہوگا، اور جب اسی فضا میں ہواؤں کی تیزی کے ساتھ پتھروں کی بارش شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور اگر فرشتے نے ایک چیخ مار دی تو پھر کیا ہوگا، اور چہرے مسخ ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے اچانک حدیث یاد آ گئی، قبل یبیتن اناس من امتی علی اشر و بطر و لہو و لعب فیصبحوا قد مسخوا قردۃ و خنازیر باستحلالہم المحارم و اکلہم الربا و اتخاذہم القینات و شربہم الخمور و لبسہم الحریر و قطیعتہم الرحم۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت نافرمانی میں مست ہو جائے گی اور نشے میں ڈوب جائے گی اور تکبر کی حدیں چھونے لگیں گی کہ اچانک صبح اس حال میں ہوگی کہ کوئی گھر سے بندر بن کے نکلے گا اور کوئی خنزیر بن کے نکلے۔ کس وجہ سے؟ باستحلالہم المحارم، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ایسے حلال کر دیں گے جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی، سود ایسے کھائیں گے جیسے حلال، دھوکہ ایسے دیں گے جیسے سچ بول رہے ہوں، جھوٹ ایسے بولیں گے جیسے سچ بول رہے ہیں، زنا ایسے ہوگا جیسے شادی ہو رہی ہے۔ باستحلالہم المحارم کیا کریں گے؟ حرام کو حلال کر دیں گے۔ اکلہم الربا، سود کھائیں گے۔ واتخاذہم القینات، گانے والیوں کی عزت کریں گے، گانے والیاں معزز محترم، ہر طرف گانے والیاں ہوں گی، گانے کی آواز گھر گھر گونجے گی۔ شربہم الخمور، شراب پیئیں گے۔ لبسہم الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، سونے پہنیں گے، ریشم، نوجوان سونے کی انگوٹھیں، سونے کی چینیں، ریشم پہنیں۔ اور کیا ہوں گے؟ قطیعتہم الرحم، ماں باپ کی عزت احترام ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اور صرف کافر رہ جائیں گے تو ان کو اللہ پکڑے گا، پکڑوائے گا، وہ بڑے بڑے آگ کے تابوت ہوں گے۔ ان کے قد کتنے ہوں گے؟ یہ ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، ایک دانت۔ اور یہ کھال آپ دیکھیں میں، یہ کتنی ہے؟ یہ 1 سینٹی میٹر ہے، 2 لگا لیں۔ یہ کھال ان کی کوئی 42 ہاتھ ہوگی، 90 فٹ صرف موٹی کھال ہوگی، 90 فٹ کے قریب کھال ہوگی۔ اور ایک ایک ران ان کی، یمن میں ایک پہاڑ ہے دائبا، وہ بھی کوئی 8-10 میل لمبا چڑھا، اس کے مرابن ایک ایک ان کی ران ہوگی۔ اور یہاں سے اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ ان کی چھاتی پہ گھوڑا دوڑے اور مسلسل دوڑے تو 3 دن 3 رات کے بعد اس کے یہاں پہنچے گا، اتنی لمبا چوڑی اس کی چھاتی ہوگی۔ ایسوں کو اللہ پکڑ کر دوزخ کے بنے ہوئے تابوتوں میں ڈالے گا، پھر ان کی جتنی رگیں ہیں یہ دیکھیں، ہر رگ میں فرشتے آگ کے کیل ٹھونک رہیں گے، ایسے جیسے نیچے جوتی میں چھوٹ 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 چھوٹے کیل ٹھونکے جاتے ہیں، کوک ایسے سارے وجود میں آگ کے کیل گڑ جائیں گے۔ اور پھر جو تابوت کے دائیں بائیں جگہ ہے اس میں بھی انگارے بھر دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال دیں گے، اوپر بھی انگارے ڈال کے پھر ان کو آگ ہی کا تالا لگا کے اور ان کو جہنم کے اندر ایسے ڈال دیا جائے گا کہ پھر کبھی ان کے لیے نکلنا مقدر نہ ہوگا۔ میں امریکہ والوں کو کہتا تھا تم لوگ ہمیں تانے دیتے ہو، تمہارے یہاں دھواں بہت ہے، گند بہت ہے، پولوشن بہت ہے، دھواں ہے، کوڑا ہے، گندگی ہے، گندے نالے ہیں۔ اگر بالکل ہیں، اگر تمہارے پاس ایک اور پولوشن ہے، تمہارے ہاں کفر ہے، شرک ہے، اور تمہارے ہاں بے حیائی کی پولوشن ہے، جو آج تو نسل مسلمان ہے، اگلی سے اگلی نسل کے اسلام کی کوئی ضمانت کوئی نہیں۔ 100 خاندان ہارون آباد سے گئے راجپوتوں کے، نیو یارک میں آباد ہوئے، آج سے کوئی 70 سال پہلے، 100 خاندان، 100 آدمی نہیں، 100 خاندان۔ اس وقت ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی، ایک فرد ان میں مسلمان نہیں۔ رانا ساتھ لکھتے ہیں، رانا ڈیور، رانا جوزف، لیکن مسلمان نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ تو وہاں کی پولوشن کفر اور شرک کی اور فحاشی اور بے حیائی کی ایسی ہے کہ ہمارے تو پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ان کی روحیں خراب ہو جاتی، ہماری صحت خراب ہوتی، ان کے ایمان ختم ہو گئے۔ اب اسی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈر کی وجہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تیزی سے ادھر جا رہی ہے، تو ہمارے کالج بانجھ ہو چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں بانجھ ہو چکی ہیں، بانجھ سمجھتے ہیں لا ولد، کوئی نسل نہیں تیار ہو رہی، کوئی قوم نہیں تیار ہو رہی، بلکہ شہوت پرست حیوان تیار ہو رہے ہیں کہ جن کا کام ہے اپنی ضرورت پوری کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا۔ تعلیم کیسے کہتے ہیں، علم کیسے کہتے ہیں، یہ تو تعلیم کے وزیروں اور سیکٹریوں کو آج پتا کوئی نہیں، تعلیم ہے کیا، علم کیا ہے۔ تو ساری دنیا اس خطرے میں ہے، آج کا احسان عظیم ہے کہ لوگوں سے توبہ کروا لی جائے، پوری دنیا کے انسانوں پر احسان عظیم ہے۔ یعنی آج کے انسانوں کی مثال ایسے ہیں کہ ایک آدمی یوں کنویں میں گر رہا ہے، بالکل اوپر آ چکا ہے، اور اس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، تو ایک آدمی دوڑا جوتے لینے کے لیے، اس کے کرتا کوئی نہیں، دوسرا آدمی بھاگا کرتا لینے کے لیے، اس کا چہرہ زرد ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، ایک آدمی بھاگا روٹی لینے کے لیے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں پیاس کی وجہ سے، ایک آدمی بھاگا اس کے پانی لینے کے لیے، پر ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو کنویں میں جا رہا ہے، وہ بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو جو اس کی طرف بھاگا ہے پکڑنے کے لیے، یہ اس کا اصلی محسن ہے۔ وہ جو روٹی کو بھاگا ہے نا، وہ بھی خیرخائی میں بھاگا ہے، لیکن یہ نادان ہے، یہ وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے۔ وہ جو کپڑے لینے جا رہا ہے، وہ جو جوتا لینے جا رہا ہے، وہ جو پانی لینے جا رہا ہے، وہ جو کھانا لینے جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، لیکن نادان ہیں کہ اس وقت کی ضرورت نہیں سمجھے کہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس کو پکڑ کے نیچے واپس لے آؤ، بچا لیں۔ اگر یہ بچ گیا تو پھر روٹی بھی کھلا دینا، کپڑے بھی پہنا دینا، جوتا بھی پہنا دینا، پانی بھی پلا دینا، اور اگر جانی چلی گئی تو پیچھے کس کو کھلاؤ گے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان کیا، کافر کیا، یوں تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں۔ بھوک بھی ہے، بالکل صحیح بات، افلاس بھی ہے، بالکل صحیح بات، ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں، ٹھیک بات ہے۔ جو بھی مسئلہ آپ پیش کریں گے ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ موت سارے مسائل ختم کر دیتی ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ اور خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہاں پھر اس کو حل کرنے کا کوئی سبب ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم نافرمانی کے راستوں پر چلتے 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 اللہ کی پکڑ کے محیط پنجوں میں آ چکے ہیں، بھائی کب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے۔ تو بھائیو آج ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانا، مسلمانوں سے توبہ کروانا کہ بھائیو اپنے آپ کو بدلو اللہ کے واسطے، یہ اس وقت کا پوری دنیا پر احسان ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑی شفقت اور رحمت یہ ہے کہ ان کی منت خوشامد کر کے ان سے توبہ کروا لی جائے۔ اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، یہ سیلاب تیزی سے چلتا رہا، ایٹمی طاقت تو بن گیا پاکستان، اب اور کیا کرے گا، اب اور اچھے ایٹم بم بنائے گا، اور اس سے اچھے ایٹم بم بنائے گا، اس سے زیادہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب زمین آسمان کا طاقتور بادشاہ جب وہ ان کی ان بد اعمالیوں پہ پکڑے گا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت۔ ذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ زبردست ہوتی۔ ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید۔ تو بھائی اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم خود توبہ کریں، اور ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروائیں، اپنے مسلمانوں سے، تو ان سے تو توبہ، ان کو تو توبہ پر لے کر آئیں کہ ان کبائر پر اور اس نافرمانی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر جب پانی آتا ہے یا زلزل آتا ہے، تو جب گھر گراتا ہے تو مسجد بھی گرا دیتا ہے، جب پانی کے تھپڑے آتے ہیں تو وہ بازاروں کو جب اڑاتے ہیں تو ساتھ مکتبوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں، اور ساتھ مسجدوں کو بھی اڑا کے لے جاتے ہیں۔ زلزلوں کے جھٹکے پھر وہ تمیز نہیں کرتے کہ اس مسجد کون سی اور گھر کون سا ہے، اور نمازی کون سا اور بے نمازی کون سا ہے۔ موت کے بعد جدا کر دیے جائیں گے، لیکن دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں انہیں بچا سکتا۔ تو بھائیو تبلیغ مرہم وحید ہے، مرہم وحید اس لیے کہ جتنی دین کی محنتیں ہیں ان کا دائرہ کار اس طرح کا ہے کہ وہ عمومی بن نہیں سکتے، عمومی ہو نہیں سکتے. ہم قرآن بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم علم بھی پڑھاتے ہیں لیکن چند مخصوص لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا ایک مخصوص ان کی شروط ہیں، اس شرط کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں، پھر ہماری ایک حد ہے اس حد سے زیادہ ہم پڑھا ہی نہیں سکتے، پھر ہمارے داخلے کی ایک حد ہے اس سے زیادہ ہم داخل نہیں کر سکتے. کوئی ہزار کر لے گا، دو ہزار کر لے گا، تین ہزار کر لے گا، چار ہزار کر لے گا، پانچ ہزار کر لے گا، اس سے زیادہ پورے پاکستان میں کوئی مدرسہ نہیں جس کی تعداد پانچ ہزار ہو. لیکن حد ہے، اس حد کے آگے نہیں جا سکتا. ایسی کتاب ہے، تصنیف و تالیف ہے، صرف پڑھا لکھا طبقہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے، اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. پھر ایسی واضح نصیحت ہے تو جو سننا چاہے وہ سنے، لیکن جو طبقہ نہ کتاب پڑھتا ہے، نہ مدرسے میں آتا ہے، نہ مکتب میں آتا ہے، نہ کسی عالم کی بات سنتا ہے، نہ کسی درس حدیث میں بیٹھتا ہے، نہ درس قرآن میں بیٹھتا ہے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے، اس طبقے کے لیے سوائے بھائیو ان کے پاس خود چل کے جانے کے اور کوئی علاج کوئی نہیں. خود چل کے جانا ہے تبلیغ کا اصل کام. مولانا الیاس صاحب نے اس کو زندہ کر دیا، بھولا سبق یاد دلا دیا. ہم بھولے نہیں بلکہ بھولنا بھی بھول گئے. تو انہوں نے بھولا سبق یاد دلایا کہ خود چل کے جا کر لوگوں کو تیار کرو، ان کی منت کرو کہ بھائیو توبہ کر لو، بڑا سخت اللہ کی طرف سے وقت آ رہا ہے. اور زبردستی کسی کو کروایا نہیں جا سکتا. کبھی ہم اس کو نافذ کر دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. انسان تربیت سے چلتا ہے، بغیر تربیت کے کبھی نہیں چل سکتا. بغیر تربیت کے تو جانور نہیں چلتے، انسان کیسے چلے گا؟ تو بغیر تربیت کے کہنا کہ اسلام کو ہم زندہ کر دیں یہ ناممکن ہے، اتنا ہی ناممکن ہے جیسے ایک نابالغ بچے کی اسے کہہ دینا کہ بس اس کی شادی کر دو، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، بچہ خود ہی ہو جائے گا. اس کی ایک، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی ایک نظام کو توڑا ہے، نظام تربیت. تو میرے بھائیو آج لوگوں پر احسان کریں ہم، اور اپنے اوپر بھی احسان کریں، ہم لوگوں کے پیچھے پھریں. واللہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے بھائیو. اور یہ تبلیغ کا جو نظام چلا ہے محنت کا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ جس میں صرف اس کو ہدف بنا کے محنت کی جا رہی ہو کہ بھائی آپ توبہ اللہ کے واسطے اللہ کی مان لو، اس کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، اس کے طریقوں کو لے کے پھرو. اس کے علاوہ اور کوئی شکل سامنے نظر نہیں آتی. دین کی محنت ہو رہی ہے، اور جو مخلص ہے، جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس پر اس کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. لیکن ہر کس و ناکس تک دعوت پہنچے، بات پہنچے، اس کے لیے اس راستے کے سوا ابھی فی الحال اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. چونکہ یہ استنباطی محنت ہے، اس لیے ہم جو کہتے ہیں بھائی یہی کام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور دین کے کام کی نفی کرتے ہیں. کچھ تبلیغ والے کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم کی کمی ہے. تبلیغ میں تو ہر قسم کا طبقہ آیا ہوا ہے، ان پڑھ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، آدم بیزار بھی ہیں، غصے والے بھی ہیں، نرم مزاج بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، کالجوں کے پڑھے بھی ہیں، انگوٹھا لگانے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اور جو عمومی کام ہوتا ہے تو اس میں تو کچی پکی باتیں چلتی رہتی ہیں. اور ان کو روکنا امام احمد بن حنبل اور یحیی بن معین، اپنے وقت کے دونوں امام حدیث کی. وہ بیٹھو رہے، ایک نوجوان نے تقریر شروع کی، حدثنی احمد بن حنبل و یحیی بن معین، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ کیا اس نے کہا کہ مجھے احمد بن حنبل نے اور یحیی بن معین نے حدیث بیان کی. تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کیوں بھائی تو نے سنائی؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کہا تو یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ پتہ نہیں. اب سارا مجمع کٹھا اور وہ لگا ہوا، جب اس کا بیان واز ختم ہوا، اس کی بلے بلے ہو گئی، تو یہ دونوں اس کے پاس گئے، کہا بیٹا میرا نام احمد ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، تو ہم نے تو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. تو تم کہہ رہے ہو میں نے مجھے احمد بن حنبل نے بتایا, مجھے یحیٰ بن معین نے بتایا. وہ کہنے لگا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں, صرف تم ہی یحیٰ بن معین اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ کہہ روک کے چلا گیا. تو یہ بات تو اتنے بڑے امام نہیں روک سکے, ہم کہاں سے روکیں؟ ایک ریلے کا ریلا ہے جو چل رہا ہے. تبلیغ ہی ایک کام ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ ہی وہ کام ہے جو ہر بے طلب اور ہر گھر چاہنے والے نہ چاہنے والے تک اللہ کی بات پہنچا سکتا ہے. باقی اور کاموں کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے. نفی نہیں, جو نفی کرتے ہیں تو اس کے خود ذمہ دار ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اگر کوئی مدارس کی توہین کر دے, کوئی کتابوں کی توہین, بہت سے کوئی کتابوں سے دین پھیلتا ہے. میں نے خود اپنے ساتھیوں سے سنا کتابوں سے کوئی دین پھیلتا ہے تو اس سے بڑی نادانی کی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن کتاب ہے یا کیا ہے, بخاری شریف کتاب ہے یا کیا ہے. کتابیں نہ ہوتی تو آئیے سارے ٹھن ٹھن گوپال ہوتے. کتاب ہے تو دین محفوظ ہے, کتاب نہ ہوتی تو دین کے جنازے نکل جاتے. آپ دیکھتے نہیں عیسائیوں کا کیا حال ہو گیا, بائبل جو ہاتھ سے نکلی, تورات جو ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے, زبور ہاتھ سے نکلی آج کہاں پہنچ گئے. تو یہ باتیں کوئی دلیل نہیں ہوتی, ہر قسم کے چلنے والے ہوتے ہیں. تبلیغ ہی ایک کام ہے بھائی, یہی ایک کام ہے. کیا مطلب ہے؟ اور کاموں کے ہم نے میں تو خود پانچ مدرسے چلا رہا ہوں تو بھائی مدرسے کی نفی کیسے ہو سکتی, یہ کتابوں کی نفی کیسے. یہی لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی تبلیغ ہی کام ہے. کس معنی میں ہے یہ کام؟ کہ ہر طلب بے طلب والے تک پہنچ کے اللہ کی بات سنا دے, تبلیغ کے سوا اور کوئی کام نہیں. اگر کوئی ہے تو دکھا بھی تو سر. اب تو ایک ایسی محنت اللہ نے اس کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس بات کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. چونکہ جتنے بھی دین کے کام ہیں میرے بھائیوں, صرف اذان دینا, اذان دینا دین کے اعمال میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اذان دینا, اذان تو ایک سنت ہے نا, فرض تو نہیں سنت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول اعناقا یوم القیامہ, سب سے اونچے مقام پر مؤذن ہوگا قیامت کے دن. ایک اور حدیث لا يدود فی قبره, مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا, قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں کھا سکتا. یہ جو ہم تنخواہ دار رکھتے ہیں بیچارے غریب مسکین, ایک دفعہ ہم نے کہا رحم اللہ المؤذنین, رحم اللہ المؤذنین, رحم اللہ المؤذنین. یا اللہ اذان دینے والے پر رحم کر, اذان دینے والے پر رحم کر. اتنا دہرایا اتنا دہرایا, حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو پھر کل کو ہم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے جو آپ اتنے فضائل سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, ایک وقت آئے گا جب اذان گرے پڑے لوگوں سے دلوائی جائے گی, اذان دینے میں لوگ شرم محسوس کریں. قادسیہ کی لڑائی میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے لیے عرب سردار آپس میں الجھ گئے. وہ کہا میں دوں گا, وہ کہا میں دوں گا. اخیر حضرت سعد کو قرا ڈالنا پڑا, قرا جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس پر اتنا بڑا مقام ہے. لہذا دین کے کسی بھی کام کو کم سمجھنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن خود اللہ نے احکام میں عوامر میں درجہ بندی کی ہے, کوئی فرض ہے, کوئی فرض کفایہ ہے, کوئی واجب ہے, کوئی سنت موقدہ ہے, کوئی سنت غیر موقدہ ہے, کوئی مستحب ہے, کوئی نفل ہے, پھر ادھر کوئی عین حرام ہے, کوئی مشتبہ ہے, کوئی مکروہ تحریمی ہے, کوئی مکروہ تنزیہی ہے, ادھر بھی درجہ بندی, ادھر بھی درجہ بندی. کیسے دین کی محنت میں اور دین کے وہ دین کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام مختلف رکھے ہیں. ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے, ایک آدمی حدیث پڑھا رہا ہے, اسی مدرسے میں ایک آدمی منطق پڑھا رہا ہے, اجر دونوں کو مل رہا ہے. لیکن کہاں منطق, کہاں تفسیر اور کہاں حدیث. اسی میں ایک استاد بچوں کو ریاضی پڑھا رہا ہے، ان کو اردو لکھنا سکھا رہا ہے، لیکن کہاں یہ کہاں وہ۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی توبہ پہ آنا ہوگا، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ اور توبہ کروانے کے لیے کوئی فارمولہ کوئی نہیں، بھائی کوئی ٹی وی پہ حکومت اعلان کر دے سب توبہ کر دو، اور لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان ہو جائے سب توبہ کر لو، ایسا فارمولہ یہ ہے نہیں۔ ہر آدمی کو اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار کرنا کہ اپنا من چاہا دیکھنا چھوڑ دے، رب چاہا دیکھ، یہ کوئی آسان کام ہے؟ من چاہا سننا چھوڑ دے، رب چاہا سن، من چاہا بول چھوڑ دے، رب چاہا بول، من چاہا کھانا چھوڑ دے، رب چاہا کھا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ نروال میں ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کسی نے بات کر دی، تبلیغ تو بہت آسان کام، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اگر یہ کام آسان ہوتا تو نبیوں کو نہ ملتا، یہ کوئی اوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو دیا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک تبلیغ سب سے مشکل کام، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ایسے لوگ تیار کیے جن کی خود تربیت کی۔ تو پھر میں نے لقمہ دیا، میں نے کہا بالکل تبلیغ انتہائی مشکل کام ہے، یہ اس میں کوئی جھوٹ ڈھکی چھپی بات نہیں، انتہائی مشکل کام ہے، لیکن انتہائی آسان کام ہے ایک ہی وقت میں۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے اسے ہمارے خمیر میں رکھ دیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ماں اپنے بچے کے لیے رات کو اٹھتی ہے کوئی 10 دفعہ، کوئی 20 دفعہ، اور وہ تھک کے چور ہو جاتی، کبھی بچہ اٹھا کے پھینکا اس نے، پھینکو گلی میں میری جان کو آ گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لیے پھرتے، اس کے پیشاب دھوتی، اس کے پخانے دھوتی، اس کے کپڑے بدلتی، وہ 10 دفعہ پخانا کرے 10 دفعہ دھوتی، وہ 20 دفعہ کرے وہ 20 دفعہ دھوتی، وہ اسے 10 دفعہ بیمار ہو 10 دفعہ اس کے لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی، کتنی مشقت ہے۔ لیکن ماں کے لیے آسان کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس ماں کے اندر ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو بیدار ہو کر یہ ساری مشقتوں میں آسانیاں اور راحتیں پیدا کر دیتا ہے، کہ بچے کی محبت ہر دکھ کو سکھ میں بدلتی چلی جاتی، اور بچے کا جو والہانہ عشق ہے وہ تکلیف آسان کر دیتا ہے۔ ایسی میں نے کہا ہمارے اندر اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت کا ایک سسٹم چھپایا ہوا ہے، وہ ہم نے اس کو چلایا ہوا نہیں، اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ جب وہ سسٹم چل جائے گا تو پھر اس آئے گی، گھر کی جدائیوں میں وہ مزے آئیں گے جو بیوی کے پہلو میں لیٹنے میں نہیں آئیں گے، اس راستے کی گرم لوئیں جھلسا دینے والی ہواؤں میں جو ٹھنڈک محسوس ہوگی وہ گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک سے زیادہ مزیدار ہوگی، اور دسترخوان کے چنے ہوئے مرغ پلاؤ ایسے مزیدار نہیں ہوں گے جیسے اس راستے کی روکھی سوکھی مزیدار ہوگی، اس راہ کے دھکے وہ استقبال سے زیادہ محبوب بن جائیں گے، اس راہ کی ذلتیں وہ عزت نظر آئیں گی، اس راہ کا فقر وہ غنا نظر آئے گا، اس راہ کی گمنامی وہ شہرت نظر آئے گی، اس راہ کی ذلت وہ عزت نظر آئے گی، اس راہ کی پستی وہ عروج نظر آئے گا، اس راہ کا در بدر پھرنا ویسا نظر آئے گا جیسے گھر میں مسافر پہنچ چکا ہو۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارا سسٹم چالو نہیں، وہ پیسے کے لیے چالو ہو گیا ہے۔ اگر وہ بیدار ہو جائے بس پھر تو بھڑ جاؤ، پہاڑوں سے بھی ٹکر مارو گے تو مزے آئیں گے، طوفانوں سے بھڑ جاؤ گے تو مزے آئیں گے۔ وہ نہیں کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے الجنہ، وہ انس بن نظر نے الجنت یا سعد و رب الکعبہ، ارے سعد اللہ کی قسم جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے، اور وہ بھاگے جا رہے، اور وہ عمر ابن جمور لنگڑے پاؤں کے ساتھ بڑھاپا شدید، لا تردنی الى اہلی، میرے مولا مجھے گھر واپس نہ لوٹانا، اور وہ جا رہے اور لنگڑے پاؤں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہے، اور آپ فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر کو کہ جنت کی زمین پہ پھر رہا ہے پر لنگڑے نہیں سیدھے پاؤں کے ساتھ۔ اور یہ عبداللہ ابن رواحہ اپنی 4 بیویاں چھوڑ کے، بڑے بڑے باغات اور نوکر چاکر اور غلام چھوڑ کے مدینے سے نکل رہے اور اپنی اونٹنی سے باتیں کرتے جا رہے، اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربعن بعد الحصائی فشانک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی و المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى التبائي ورد في كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي تلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. یہ شیر پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہے ہیں, اپنی اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ بس آج آخری دفعہ تیرے اوپر جا رہا ہوں, مجھے لے کے چل مزے مزے سے, خراما خراما, آج کے بعد تیری پشت پہ میں نہیں میرے غیر سوار ہوں گے, میں تو تیرے اوپر آخری سفر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے کھیتوں کو پانی کون دے گا, میری نخلستان کا خیال کون کرے گا, میری کھجوروں کا خیال کون کرے گا اور میرے باغات کو پانی کون دے گا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بس تو مجھے لے کے چل, مجھے مسلمانوں نے بھی الوداع کہہ دیا ہے اور میں بھی خود الوداع ہو کے جا رہا ہوں. یہ کتنا مشکل ہے چار بیویاں چھوڑنا, ایک مشکل ہے چار چھوڑ کے جا رہے, جھونپڑا مشکل ہے یہ لاکھوں کی دولت چھوڑ کے جا رہے اور ایسے مزے سے جا رہے. مشکل آسان کیوں؟ سسٹم بیدار ہو گیا, سسٹم بیدار ہو گیا. اور آگے پہنچے تو یہ جعفر بن ابی طالب 33 سال کے نوجوان, تو زید بن حارثہ جو شہید ہوئے انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا, کہنے لگا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان, تیری بیوی اسماء بنت حمیس کیا بنے گا ان کا؟ کہنے لگا الان وقد حمی الغطیس, تو اب آ گیا جبکہ لڑائی کا تندور بھڑک چکا ہے, اب مجھے بچے یاد دلاتا ہے, بیوی یاد دلاتا ہے. اول من اقر جوادہ فی سبیل اللہ, سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو ختم کیا یہ جعفر بن ابی طالب ہیں, گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کو قتل کر دیا, چاروں ٹانگیں کاٹ دیں, ٹانگیں اس لیے کاٹیں کہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور سواری مر جائے, اور دوسرا فائدہ کیا, دوسرے وجہ کیا تھی, ٹانگیں اس لیے کاٹ دی کہ جب شیطان نے بھی بچے یاد دلائے نا تو انسان پتھر تو ہوتا نہیں نا, کوئی سے کچھ اثر نہ ہو, ایک دم طبیعت نے اثر لیا, فوراً خیال آیا کہ کہیں میں واپس بھاگ نہ جاؤں میدان چھوڑ کے, تو پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا, نہیں سواری کو خود ختم ہو گیا, پیدل ہو گئے اور سامنے ایک لاکھ چمکتی تلواریں اور ادھر صرف 3000 مسلمان, جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہاں ہم ہماری جماعت گئی تھی, ریگا ہم نے دیکھی ان کی قبور پر بھی گئے, تو جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا, یا حبذا الجنۃ واقترابھا, ہائے ہائے جنت تو کیسی خوبصورت ہے اور تیرے تجھ میں جانا کیا حسین ہے, تیرے اندر جانا کتنا خوبصورت ہے, طیبتن وباردن شرابھا, تیرا پانی کتنا خوشبودار, تیرا پانی کتنا میٹھا, تیرا پانی کتنا ٹھنڈا, اور روم روم مقدنا عذاب, یہ رومی ہے رومی, ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے, کافرتن بعیدتن انصابھا, نہ ان کا مذہب اونچا نہ ان کا نسب اونچا, یہ گندے نسب کے اور گندے مذہب کے, علیہ الا قیتھا ضربھا, میرے بھی ذمہ ہے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں, اور ایک ہاتھ کٹا اور دوسرا کٹا اور دو ٹکڑے ہوئے اور وہ گئے جنت میں. کتنا مشکل کیسے آسان ہو گیا, خمیر میں وہ جو اللہ نے نظام رکھا تھا, اسی امت کو تو اللہ نے قتال کا حکم دیا, ورنہ تو اور کسی امت کو ایسا قتال ملا ہی نہیں, یوشع علیہ السلام نے قتال کیا امالکہ کے ساتھ, لیکن وہ الہی کلمۃ اللہ کا نہیں تھا, ان کو اپنے ملک سے نکالنے کا تھا, چونکہ ان کو تو اور قوموں کو دعوت دینے کا حکم ہی نہیں تھا, وہ ہم ہیں جن کو جہاد ملا, تبلیغ ملی, دعوت ملی, قتال ملا, کہ جو مانے ان کو سمجھاؤ, جو صلح کریں جو مان جائیں ان کو سکھاؤ, جو صلح کریں ان کو سمجھاؤ, جو نہ مانے نہ صلح کریں پھر ان کو پڑ جاؤ, میری رضا کے لیے, ملک کے لیے نہیں, مال کے لیے نہیں, میرے لیے تکون کلمۃ اللہ ہے العلیا, تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, یہ صرف اسی امت کو یہ کام ملا ہے, کسی امت کو نہیں ملا کہ گھر چھوڑ کے جاؤ دھکے کھاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی لاشوں کو بکھیر دو, یہ صرف اسی امت کو اللہ نے شرافت بخشی. تو بہت مشکل بہت آسان, بہت مشکل اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بیدار نہ ہو, اور بہت آسان اگر یہ محبتیں بیدار ہو جائیں, یہ تصور کہ اللہ تیرے لیے بھوک برداشت ہو رہی, تیرے لیے دکھ کا, امام احمد حنبل کا انتقال ہو گیا نا, تو خواب میں کسی کو ملے, کسی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا, آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے, ان کو بڑی سزا ملی تھی, کہنے گا یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے اور کس لیے کھائے تھے, اچھا میرے لیے کھائے تھے, کہا تیرے لیے کھائے تھے, اچھا میں تیرے لیے اپنے چہرے کو حلال کرتا ہوں, قیامت تک میرا دیدار کرتا رہو. وہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جو جنت میں بھی جانے کے بعد ملے گی, ان کو عالم برزخ میں ہی دے دی گئی. عبیدہ بن حارث جو شہید ہوئے زخمی ہوئے تو لا کے حضور کے سامنے لائے گئے تو آپ کی ٹانگوں کو لپٹ گئے. یا رسول اللہ الست شہید, کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کہ بلا وانا علیک الشاہد, بے شک تو شہید اور قیامت کے دن میں خود تیری شہادت کی گواہی دوں گا. ہمارا وہ نظام ٹھنڈا ہو پڑا, وہ جو اندر میں سسٹم بنایا ہے, جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا وہ نظام بیدار ہو جاتا ہے. وہ لڑکی جو چھپتی پھرتی تھی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ میں کہیں سو جاؤں, میری ماں مجھے نہ اٹھائے, میں کہیں سو جاؤں میرا بھائی مجھے نہ اٹھائے, میرا ابا مجھے نہ اٹھائے, اور کوئی مجھے کام نہ کہہ دے, کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے گلاس پانی دے دو. وہ یہ لڑکی جو ہی بچہ گود میں آیا تو ایک ایسا اندر میں نظام حرکت میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. باپ سو رہا ہو بچوں کو لیے پھر رہی, یہ اب کیوں نہیں سوتی؟ یہ وہی تو تھے جو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں تھی, وہی تو تھے چھپ کر سو جایا کرتے تھے, یہ اب کیوں بھاگی بھاگی پھر رہی؟ کہ ایک نظام ایسا بیدار ہوا کہ وہ بے بس ہے, رہ نہیں سکتی. یہی نظام ہمارے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ایسے دیوانے ہیں کہ یہ ٹکرا جاتے ہیں ہر چیز سے, انہیں کبھی پرواہ نہیں ہوئی. یہی تو عبداللہ ابن حذیفہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو رو پڑے, تو رومی کے سردار سے کہا کہ جو رو گیا رویا ہے کہ واپس لاؤ. جب واپس لائے انہوں نے پوچھا روئے کیوں ہو؟ کہنے کہ میں کوئی موت کے ڈر سے تھوڑے رویا ہوں. کس پہ روئے ہو؟ کہ میں اپنی اس بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے عبداللہ کی جو ایک آن میں جل جائے گی, کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا, اللہ کے نام پہ جلا دیتا. چونکہ ہمارا سسٹم چلو نہیں, ہم تو صرف آنکھ ہی نہیں جھگا سکتے اس کی مرضی کی, وجود کو کیا تھکائیں گے اس کے لیے. تو میرے بھائی اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام, اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے کے لیے توبہ کریں, اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں, کوئی راستہ نہیں. ہماری جماعت گئی ڈھاکے, وہاں ایک بڑی مالدار قوم رہتی ہے, اصل یو پی کے ہیں, وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں, بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے, ایک دن دینے کو تیار. ہماری جماعت گئی, ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے, وہ باہر ہی نہیں نکلے. ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں, وہ اندر بیٹھے ہیں, ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا جا چلو اندر بلا لو, پھر بھی باہر نہیں آئے. اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ یہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے لیا تو سنے گا کیسے؟ وہ سننا ہی نہیں چاہتا. تو پھر اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا, وہ ان میں بیان کیا, اور ان کو عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے, ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کو اللہ کے راستے میں نکال, ان کے بستر تیار کر کے بھیجو. رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے, نہ کسی نے ان کو وصول کیا, نہ کسی نے ان سے بات کی. ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ میں کیا بتائیں, بیگم نے بھیجا, جب تو ہمارا بھلا ہو جائے پہلے ہی آ جاتے. تو ہیلے تلاش کرنا, بھائی ایک آدمی نہیں سنتا, اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں. میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے, دینی کتابیں, لو پڑھو. اب میرے اندر طلب ہی نہیں تھا, میں کیسے پڑھوں؟ اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے, تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے, اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا, میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں, تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو, اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا عین ممکن ہے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ جائے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. بے وضو نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. میں جب بھی کبھی مضمون آتا میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ہمارا اسٹوڈنٹ وارڈن جو آیا وہ جب میں نویں میں تھا اس وقت, تو وہ نیک آدمی تھے, نمازی آدمی تھے, تو انہوں نے سب لڑکوں پہ نماز کی پابندی لگا دی اور حاضری ہوتی تھی فجر, اس میں فجر میں مغرب میں عشاء میں حاضری ہوتی تھی, اس مغرب اور عشاء میں حاضری ہوتی تھی, فجر اور عصر اور زور میں حاضری نہیں ہوتی تھی, لڑکے موقع ہوتا بھائی دیکھو کون کون نماز, لیکن مغرب عشاء میں تو خود حاضری دیتا. عشاء کی نماز کھڑی ہوئی, ایک لڑکا میرا روم میٹ میرے ساتھ اس کا بستر, اس نے آ کے میرے قریب آ کر عشاء کی نماز کی نیت ہم نے چار رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے, اللہ اکبر, ہمارا سبرن کا نام طالب حسین دے, واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب یہ نادان کافر ہو گیا, نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا تھا, اس عمل سے ہو گیا. میں نے نماز توڑ دی, میں نے وہ کی کیا, کہنے لگا طالب حسین تو کی پڑھتا ہوں, اللہ کی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی کام ہے نہیں, کوئی ہمارا کوئی ہم خوش فہمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے, نہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور اس لیے ہم کہہ رہے تبلیغ ہی تبلیغ اور ہے کچھ نہیں. نہیں نہیں, نہ اندھی عقیدت ہے نہ خوش فہمی ہے, حقائق سامنے ہیں, حقائق کہ ایک ایک گھر جانا اور ان کے پیچھے پھرنا, او چھوٹیوں پر کوئی گھر ہے تو اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے, میں اس کو اللہ کی بات سنا. ایک مسجد میں اذان دی ارجنٹائن میں, مسجد نہیں وہ فیکٹری میں, عرب کی فیکٹری تھی, تو عرب رونے لگا کہنے لگا 35 سال کے بعد آج اذان سن. مینچسٹر میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کو میں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ہماری جماعت آئی, کہنے لگا آ جاؤ. میں گیا تو انہوں نے دیکھتی میرے اوپر چڑھائی کر کہ یہ کیا شکل لے کے آ گئے میرے گھر میں. جو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ گفتگو کرے اس کے گھر آپ جا سکتے ہیں, تو وہیں سے آدمی واپس ہو جائے. جب تو کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی بنا دیتے ہیں, یہ کھسی نہیں, یہ حلم سکھاتے ہیں, بردباری سکھاتے ہیں. یہ کیا سکھا سکتے, وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. یہ اس راستے کی برکت ہے کہ آدمی کو حلم نصیب ہوتا ہے, بردباری نصیب ہوتی ہے, ایک دم پھٹ جانا, آپے سے باہر ہو جانا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, یہ بھی کوئی اخلاق ہے کہ وہ نو کودیں ہم تیرا کودیں, وہ گاڑی دیں ہم پتھر دیں, نہیں سہ جاؤ. یہی نبوت کے اخلاق ہیں. حق کی پہچان کیسے ہوگی, اس نے گالی دی میں نے بھی گالی دی, اس نے مجھے کافر کہا میں نے اس کو کافر کہا, تو پیچھے پہچان کیا رہے گی حق کی. بد اخلاقی کا جواب نبوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں, بد اخلاقی کا جواب اخلاق ہے, گالی کا جواب گاہ ہے. بدلہ لے سکتا ہے آدمی گالی کو کے بدلے میں گالی, بدلہ لے سکتا ہے, جزا و سیئت سیئت, معاف کرنا, درگزر کرنا. اتنے فضائل قرآن نے سنائے, حدیث نے سنائے, کہ اگر میں اپنی طبیعت کو دیکھتا تو میں کہتا جا جہنم میں, یہ واپس جا رہا ہوں, تو نے کیا سمجھا ہوا. اتنی بےزتی سہ کر بھی اچھا ہے جی, اندر تو بٹھائیں, اندر بٹھایا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا, اس کی بیوی کرسچین, اس کے آگے نسل کرسچین ہو چکی. اس نے اتنی ہم پر چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, ایک لفظ نہیں سنا, ایک بات نہیں سنا, ہم چپ کر کے اٹھتے آئے. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی, اس نے ہم سے مسافر کرمنچ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ہاتھ نہیں بڑھایا, اس کو اتنا غصہ چڑھا, کہنے لگا بڑے کمار لوگ ہو تم, تمہیں تہذیب نہیں عورتوں کی عزت کرنے کی, اور اپنی بیوی سے اب معذرت کرنے کا آپ محسوس نہ کریں, یہ پاکستانی لوگ ہیں, بد تہذیب ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور اس سے مزے کی سنا, جب ہم اٹھ کے چلنے لگے تو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھا، کہنے لگا تم نے میری بیوی سے مسافر نہیں کیا، میں تم سے نہیں کروں. اب اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ اللہ کے حکم پہ آ جائے؟ یہ تبلیغ کے سوا کسی کے پاس کوئی نسخہ کوئی نہیں. تبلیغ والوں کو کوئی اپنا ذاتی جیب سے نہیں ہے، ان کے تو باپ کیا، ان کے کسی کا بھی بس نہیں کہ کسی کا دل پھیر کے دکھا دیں. یہ وہ طریقہ نبوت ہے جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. ان کو تبلیغ میں مقرر کرتے ہیں، جن کی تقریروں سے لوگ اٹھ اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں. طریقہ ہے، ایک طریقہ. اسی سے لوگوں کو دھوکہ پڑ جاتا ہے، کہتا ہے ان کے نہ ان کے پاس علم ہے نہ علماء ہیں، ایک فضائل اعمال لیے پھرتے ہیں، چھ نمبر بیان کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی درس حدیث ہے نہ کوئی درس قرآن ہے. تو اب خود سوچیں کہ چھ بر اعظم کی خلقت کو حرکت دے دینا، یہ صرف فضائل اعمال سے نہیں، کوئی چکر اور ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہی. ایک شیر نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے چکر میں نہ آنا. اس کو اتنا ڈرایا کہ اس کو جو سجو ہوگی، دیکھو تجھے ہے کیا بلا. باہر نکلا تو پہلی نظر پڑی اس کی گھوڑے پر، انہوں نے کہا یہی ہوگا اتنا لمبا چوڑا. انہوں نے کہا بھائی آپ انسان ہیں؟ کہا توبہ، کس بلا کا نام لیا؟ وہ تو میرے منہ میں لگام دیتا ہے، کمر پہ کاٹھی رکھتا ہے، مجھے بھگا 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 کے ایسا خراب کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا، آگے گیا تو اونٹ ملا. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہی ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ ہیں انسان؟ توبہ توبہ توبہ، کس مصیبت کا نام لے دیا؟ وہ میرے ناک میں ڈالتا ہے نکیل، اور مجھے جو لے کے چلتا ہے تو میرا تو حشر ہو جاتا ہے. وہ ڈر گیا، آگے گا تو ہاتھی میرا ہو نہ ہو یہی ہے، یہی سب سے عجیب الخلقت. تو اس کے پاس گیا، سہنا سہنا حضرت آپ انسان ہیں؟ بیٹا کس کا تم نے نام لے دیا، واپس جاؤ جان بچاؤ، وہ بڑی بلا ہے، مجھے تو لوہے کے چابک سے مارتا ہے. وہ ہاتھی کے لیے لوہے کا چابک ہوتا، سر مارتا ہے ادھر مارتا ہے ادھر، تو ڈر کے پیچھے آتا. گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک ترخان بڑائی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا تھا، اور اس نے وہ لکڑی بڑی تھی تو اس کے اندر اس نے وہ میخیں لگائی تھی لکڑی کی تاکہ کھلی رہے اور آرا چل سکے. اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ عجیب خلقت تھا تو اس نے کہا جاؤں بھائی چلتے چلتے. کہ تم انسان ہو؟ کہا ہاں جی میں ہی انسان ہوں. ان کا بڑا ہی بے وقوف تھا میرا ابا جس نے مجھے تم سے ڈرایا، اور بڑے بے وقوف تھے وہ گھوڑے ہاتھی اور اون جنہوں نے مجھے تم سے ڈرایا. ارے ظالم، ارے بدھو، تو میرے ایک پنجے کی مار نہیں، میں کبھی تیری آنتیں باہر نکال دوں. ان کا لیبن مر گیا، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی رہے نصیب، آپ میری آنتیں، میرا کلیجہ کھائیں، میرا دل کھائیں، مجھے کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا بنوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ جنگل کے بادشاہ، جنگل کے شہزادے، میں تو ادنا کمی کمین، پر یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، یہ مجھے کروا دیں پھر میں حاضر ہوں. وہ تڑ گیا، کیا کام ہے؟ کہ یہ میخیں نکالنی ہیں، تو اس میں آپ اپنی طاقت اور ہاتھ ڈالیں تاکہ میں اس کو کھینچ سکوں. اس نے جا کے شیخی میں ہاتھ ڈالے اندر، اور اس نے جو میخیں کھینچی اور لکڑی گئی مل، اور دونوں ہاتھ اندر پھنسے ہوئے. اب اس کی ٹانٹا، میں نے کہا السلام علیکم، میں گیا. یہ پدا سا تو تھا، اس نے مجھے پھنسا کیسے لیا؟ یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. یہ ایک جملے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنا، یہ ذرا فضائل اعمال کی بات نہیں، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. جو چھ بر اعظم کے انسان حرکت کر رہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا امیر، کیا غریب، کیا ادنا، کیا اعلی. میدان میں محنت اس کے سوا اور کوئی نہیں. تو ہماری اتنی اس دن بےزتی ہوئی، تو ہم شاید اگر بطور رشتے دار کے کبھی ملنے جاتے تو پھر ساری زندگی کا بائی کاٹ ہوتا. دو جن گزر کے پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا ہمارا کھانا تو کھا لیں. میں نے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو لے آئیں گے. وہاں سے ہم کوئی 16-17 میل دور تھے ہماری جماعت، ہم میں گیا اسپیشل ان کو لے کر آیا، بیان میں بٹھایا. کوئی آدمی اس کے قریب کھانس دیتا ہوتا تو منہ پڑکا، منہ پڑکا. مارے گا اس کو روٹی کیسے کھلایا؟ پھر اس کے لیے الگ پلیٹیں بڑی صاف ستھری، بڑے صاف ستھرے برتن، ہر چیز الگ کر کے اس کے سامنے رکھے، اس کو بٹھایا بھی الگ، شاید کوئی پاس بیٹھا ہوا، اور بعض آدمی روٹی کھاتے ساتھ ایسے ایسے ہاتھ پھینکتے ہیں، وہ ایسے ایسے جو کرتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے بڑا ہی، میں نے کہا بھائی اس کو الگ ہی بٹھاؤ، کھانا کھلایا تو رات کو چھوڑنے کے لیے۔ اب میں درمیان میں سوچوں کہ اس نے کیا اثر لیا، اتنی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا اثر لیا، خود ہی چلتے چلتے کہنے لگا مجھے تو نماز ہی بھول گئی۔ میں نے کہا بس پیر لگ گیا، یہ اس کا کہنا مجھے تو نماز ہی بھول گئی، اس کا مطلب ہے کوئی اثر تو ہوا ہے۔ اگلے دن پھر اس کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا کھا لیں، کہنے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا۔ تو اس دن ہم اس کو بیان میں بھی نہیں لائے، کیونکہ اس دن وہ کچھ دڑو، میں نے آپ کو بتایا نا کسی نے کھاؤں کیا منہ پڑے گا، میں نے کہا پڑے کھلے تھا، ہم اس کو بیان میں نہیں لائے، سب ہم بیان سے فارغ ہو گئے، تشکیل سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ، ان کو گاڑی میں بیٹھا کے لایا، صرف کھانے کے لیے لایا، کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ایسی تھوڑی بہت جو گفتگو ہو، پھر گھر چھوڑ گیا۔ تو تیسرے دن پھر اس کو کہا آپ ہمارا کھانا کھا لیں، کہ میرا ٹھیک ہے آؤں گا، اور خود کہا کہ میں بیان میں آؤں گا۔ بیان میں آ گیا، پھر جب تشکیل کرنے لگے لکھو میرے تین دن، لکھو میرے تین دن، تو ہم سارے بڑے حیران، حیران کے لیے کیا ہوگا، کیسے تین دن لکھا دی۔ خیر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آ گئے۔ اور مسجدوں کا تو ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے، تو ہم نیکسٹ وہ منگوایا، اس فریشنر منگوایا، ایئر فریشنر منگوایا، وہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جا کے میں سارا چھڑک دیتا، ٹوائلٹ میں خوشبو ہو جائے، سارا صاف ستھرا کر کے دھو کے خوشبو چھڑک کے پھر اس کو کہتا تشریف لے جائیے۔ اس طرح اس کے دو دن لگے مشکل سے، اب 19 برس ہو گئے ہیں، اس میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، بقول اس کے مطلب میں کوئی ساتھ تو نہیں، لیکن خود وہ کہ میری فرض تو فرض ہے، میری اب کبھی تہجد ہوئی قضا نہیں ہوئی۔ 27 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ، اس نے خود مجھے کہا آج میں 27 برس کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں۔ 27 سال، پھر وہ پاکستان آیا اور 27 برس کی یک مشت زکات ادا کی، 27 برس کی زکات آ کے ادا کی۔ مجھ سے کہنے کا میں کبھی رویا نہیں ہوں، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میرا کوئی مر جائے میں نہیں رویا، اس چند دنوں میں جو میں رویا ہوں میں اپنی ساری زندگی میں ایسا رونا نہیں رویا، اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے تم نے اس راستے پہ لگا لیا، اگر میں اس طرح مر جاتا تو میں کہاں جاتا۔ پھر جب ہم آ گئے تو اس نے مجھے خط لکھا کہ تم انگلینڈ آؤ، میں سارا تیرا انتظام کرتا ہوں، سب تم یہاں رہو میرے خرچے پر، یہاں تبلیغ کرو، یہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، عملی طور پر اس دعوت کی وہ محنت ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ کر لوگوں کی منت خوشامد کر رہی، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہی۔ باقی اور اس طرح میدان سامنے نہیں، ایک دور تھا اللہ نے تبلیغ کو زندہ ہی اس وقت کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ایک دور تھا جب سلف صالحین اہل اللہ خود بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے، وہ دور ہے نہیں۔ شاہ اسماعیل جیسی ہستی، سید زادے اور علمی خاندان شاہ ولی اللہ سے نسبت، عشاء کی نماز پڑھی اور چپ کر کے ایک طرف کو چل دیے، تو وہ زمانہ تھا بہت شورش کا، تو شاہ صاحب کے خلاف لوگ بہت زیادہ تھے، تو ایک ان کے خادم کو خیال ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی ان کو پڑھی نہیں پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ چلتے 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 وہ جا کے ارنڈیوں کے بازار میں پہنچ گئے. اب یہ بڑا حیران کی یہ شاہ جی یہاں کیا کرنے آپ. تو اس زمانے کی سب سے مشہور تھی طائفہ ارنڈی, اس کا نام موتی تھا. جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ایک, اس نے دیکھا کوئی بابا جی صوفی صاحب, تو اس نے اندر گئی اور آ کے کوئی آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آیا, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن ٹھن کے تیار تھا, زندے تیار, پھر محفل موسیقی چلتی تھی, نواب لوگ سنتے تھے, شراب چلتی تھی, آگے سب کچھ ہوتا تھا, وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے, یہ کیسے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کبشی میں ایک صدا لگانا چاہتا ہوں. میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا. تم جو فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا میں سر کے اوپر رومال ڈال لیا تمہارا, اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس پر بولنا شروع کیا. اور وہ بولتے جا رہے اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہے ہیں, اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہے ہیں. اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں با مسمہ بن گئی. وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی, گجرے توڑ دیے, زیور پار کے پھینک دیے, سانس توڑ دیے, کہ میری توبہ مجھے راہ دکھائی دے. پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی. اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کہاں مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا. اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی. وہ دور بھی نہیں, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصہ, پہنچ گئے یہودیوں کا مجمع وہاں پہنچ گئے. اور یہ پہنچے تو جو وہ یہودیوں کا عالم تقریر کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی. تو نے کہا حضرت آپ بولتے نہیں. وہ کہنے لگا کوئی محمد ہی آ گیا, لگتا ہے میری زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا ہم ابھی اس کا پتہ لگا لیتے ہیں, اس کو بھی گردن اڑائیں گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو مہلت دیں گے. کہا بھائی جو محمد ہی ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ کھڑے ہو گئے. کہا تم نے ہماری محفل خراب کی ہے, ہم تم سے سوال کریں گے, تمہیں جواب دینے ہوں گے. جواب نہ دیا تو پھر تم سے نمٹیں گا. میں نے کہا جو پوچھو جواب دوں گا, لیکن پھر میں بھی سوال کروں گا, مجھے بھی جواب دینا ہوگا. میں ٹھیک ہے. تو جلدی کا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. ان کا اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا کوئی نہیں. دن اور رات دو ہیں, ان کا تیسرا کوئی نہیں. کہ وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں. کہ لوح قلم کرسی تین ہے, ان کا چوتھا کوئی نہیں. کہ وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں. کہ تورات انجیل زبور قرآن چار کتابیں ہیں, پانچویں کوئی نہیں. کہ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں. کہ پانچ نمازیں ہیں فرض, ان کا چھٹا کوئی نہیں. کہ وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں. کہ چھ دن میں زمین آسان بنائے, اس کا ساتواں کوئی نہیں. کہ وہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں کوئی نہیں. کہ سات آسمان ہیں, جس کا آٹھواں کوئی نہیں. کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نو کوئی نہیں. تو ان کا عرش کے آٹھ فرشتے ہیں, ان کا نو کوئی نہیں. ان کا وہ نو بتاؤ جس کا دسواں کوئی نہیں. کہ قوم صالح کے دس تین نو راہ تھے, ان کا دسواں کوئی نہیں. کہ وہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں کوئی نہیں. کہ وہ حج کے دس روزے ہیں, ان کا گیارہواں کوئی نہیں. کہ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ کوئی نہیں. کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گیارہ کے بارہواں کوئی نہیں. کہ وہ بارہ کیا ہے جس کا تیرہواں کوئی نہیں. کہ بارہ مہینے اس کا تیرہواں کوئی نہیں. کہ وہ تیرہ کیا ہے جس کا چودہ کوئی نہیں. کہ احد عشر کوکباً والشمس والقمر. یوسف علیہ السلام نے خواب میں گیارہ ستارے دیکھے, ایک چاند دیکھا, ایک سورج دیکھا, تیرہ دیکھے, چودہواں کوئی نہیں. کہ وہ چودہ کیا ہے جس کا پندرہ کوئی نہیں. کہ سات زمین سات سات آسمان, یہ چودہ ان کا پندرہواں کوئی نہیں. کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، کنو علیہ السلام کی کشتی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا کر کہتا وہ صبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے صبح کی جو سانس لیتی ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ نے خود بنایا پھر خود ہی کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا؟ کہ عورت کا مکر اللہ نے خود بنا اور کہ انک لکنا عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست ہے۔ وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی؟ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی جو ان کو لیے لیے 40 دن پھرتی رہی اور چلتی رہی۔ انہوں نے کہا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کہا رمضان۔ کہا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ۔ کہا سب سے بہتر رات کون سی؟ کہا شب قدر۔ کہا سب سے بہتر سواری کون سی؟ کہا گھوڑا۔ کہا سب سے بہتر دریا کون سے ہیں؟ کہا جیحون، سیحون، نیل، دجلہ، فرات۔ کہا سب سے بہترین نساء کون سی ہیں؟ کہا مریم، مریم، خدیجہ، آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ کہا وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے؟ کہا یہودی اور عیسائی، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں دونوں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے سچے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے، یہ بھی سچے ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کچھ وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی اور جنت میں گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، بے زمین کرے جھوٹا سارا قصہ لے کر آئے پر یعقوب علیہ السلام کی توبہ استغفار سے گئے جنت میں۔ میں نے آپ کو نمونہ بتایا، بہت سے سوال ہے، 70 سوال ہیں۔ جب اس کے سوال ختم ہوئے کہنے کے ایک سوال میرا بھی ہے، کہنے کے کہا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ۔ کہ بولو جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ۔ تو ان کے کہنے لگے سامعین آپ بتاتے کیوں نہیں حضرت؟ کہ مجھے پتا تو ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ مجھے پتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ کہ نہیں، اگر آپ بتائیں گے ہم مانیں گے۔ کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سب چابیاں ٹوٹ چکی۔ اب تیرا ستیہ ناس ہو پہلے کیوں نے بتایا؟ سب مسلمان ہو گئے۔ بے قلبوں میں کٹ اتر جانا، انہوں کو کھینچ کھینچ کے لانا، تبلیغ کا یہ رخ مٹ چکا تھا۔ یہ نہیں کہ تبلیغ مٹ گئی تھی، تبلیغ نہیں مٹی، دعوت نہیں مٹی، لیکن تب دعوت کا یہ رخ، تبلیغ کا یہ رخ، ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا اور اس کو کھینچ کے لا کے سنانا، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ رخ اللہ نے اس اپنے ایک بندے کے ذریعے سے زندہ کیا، اور یہ آج کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ گونگوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک فلموں میں کام کرنے والا آیا، میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے 3 دن دے دیے۔ میں اس کے اوپر نصرت کے لیے پیچھے گیا، اسے کہنے لگا آپ کو پتا میں نے کیوں 3 دن دیے؟ میں نے کہا جی پتا نہیں۔ کہ میں نے آپ کی بات سے کوئی اثر نہیں لیا۔ اچھا کس بات سے اثر لیا؟ کہ جو آپ نے محبت سے بات کی، نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ پہلی دینی محفل تھی جس میں میں گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے نفرت نہیں کی۔ کہنے لگا ہم ہیں تو گندے پر مسلمان تو ہیں، کافر تو نہیں، گندے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، تو ہیں تو مسلمان۔ کہ کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، نفرت سے دیکھا۔ کہ بس آپ نے محبت سے بات کی، میں نے 3 دن دے۔ اب اس ان 3 دن کا کیا اثر ہوا؟ کہ وہ 5 وقت نمازی بن گیا، وہ حج کر کے آیا، حج میں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ تو جو آدمی نماز پہ آ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے برائی سے نکالنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اسٹیج کے وہ لوگ، یعنی وہ لوگ، وہ معاشرہ جو برائی کرتا نہیں بلکہ برائی کی پروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے، یہ برائی کو وجود دے رہے ہیں، ان میں اب یہ حال ہے کہ ان کے مختلف اسٹیٹ ڈراموں کے جو تھیٹر ہیں وہاں با جماعت عشاء کی نماز پڑھی جاتی اور ان کے 3-3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، دعائیں مانگتے کہ یا اللہ کوئی حلال کاروبار دے دے ہم یہ چھوڑ دیں. کہیں نے چھوڑ دیا. مجھے حج میں ایک ملا ان کا ایک نوجوان جو ڈراموں میں کام کرتا تھا, ڈرامے پروڈیوس بھی کرتا تھا, کام بھی کرتا تھا, تو کچھ کچھ وقت تبلیغ میں لگانا شروع کیا تھا. پھر اس کو حج کا شوق ہوا, حج میں ملاقات ہوگی, میں نے تھوڑا سا حج کا مذاکرہ کیا کہ حج کی اصل توبہ ہے, توبہ نہ ہو تو حج کا فرض ادا ہوا, حج کی حقیقت نہیں ہے, حقیقت نہ ملی. یہ بات ہے اس کے ساتھ چھ تاریخ کی, چھ ذوالحج. پھر سات اور آٹھ کو چلے گئے وہاں مینا میں, پھر عرفات پر گیارہ کو دوبارہ ملاقات ہو. مینا میں گیارہ کو ملاقات ہو, میں سے کہنے لگا آپ نے تو مجھے پھنسا دیا. کیسے پھنسا دیا؟ کہنے لگا میں تو حج کرنے آیا تھا, توبہ کرنے ہی آیا تھا. تو آپ کہتے ہیں حج توبہ کا نام ہے. کہنے لگا اب توبہ کروں تو ادھر سب کچھ جاتا ہے, توبہ نہ کروں تو حج جاتا ہے, اب کیا کروں؟ پھر کہا کہ اگر ایک تاجر آدمی توبہ کرے تو چلو بھائی آپ کھوٹ نہیں کرے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, ڈنڈی نہیں مارے گا, تو ایک روپے کی بجائے دو آنے کمائے گا, کچھ تو کمائے گا. ایک ملازم کہتا ہے یا اللہ میری توبہ, اب میں رشوت نہیں لوں گا, تو چلو وہ مہینے کے لاکھ نہیں کمائے گا تو دس ہزار تو کمائے گا, پانچ ہزار تو کمائے گا, کچھ تو گھر لے کے جائے گا. اس لیے کہ حلال بھی ہے اور حرام ملا ہوا ہے. کہا میں کیا کروں, میرا تو سارا ہی حرام ہے, اگر میں چھوڑوں تو سب چھوڑوں, کشتی چلاؤں, اور کشتی چلانے کی ہمت نہیں ہو رہی, کوئی میرا حلال حرام کٹھا نہیں, سارا ہی حرام, یہ پیشہ ہی حرام ہے تو اس میں کمائی حلال کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا جب تم اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہو تو اللہ تمہیں روٹی دے رہا ہے, جب صلح کر لو گے تو بھول جائے گا تمہیں. اور بعد ایک ہی جملہ ہزاروں بول پہ کافی ہو جاتا ہے, میرے کو ٹھک گیا. آیا ایک لاکھ روپے اسٹیج کو دے کر آیا تھا, ڈرامہ کرنا تھا, وہ پیسہ بھی دفع کیا, وہ بھی چھوڑا. چار مہینے لگا, سات مہینے کے لیے امریکہ کر رہا ہے اس وقت. تو بھائی یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کی شمولیت نہیں, جو وقت کی صدا, یہ نوائے وقت ہے, یہ اخبار نہیں نوائے وقت ہے, یہ ہے نوائے وقت. وقت کی صدا, نوائے وقت کیا مطلب, وقت کی پکار, وقت کا تقاضا. وقت کا تقاضا نوائے وقت نہیں ہے, وقت کا نوائے وقت تبلیغ ہے. اس وقت ینادی من کل ثغرہ, ایک ایک جھروکے سے پکار پکار کے صدا آ رہی ہے کہ ان کو بندوں سے توبہ کرواؤ, ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. مطلب پاگل کا علاج نہیں ہوتا, پاگل کے علاج کے لیے کتنا ذہن کو ٹھنڈا کر کے کرنا پڑتا ہے. تو آج کی دنیا پاگل ہے, پیسے کے نشے میں پاگل کیا ہوا ہے, وہ پاگل خانے کے پاگل کمزور ہیں. یہ آٹھ بازاروں کے اور ساری دنیا کے کیا زمیندار, کیا تاجر اور کیا کاشتکار اور کیا سیاستدان, سب کو پاگلپن ہے. کسی کو عزت کا پاگلپن ہے, کسی کو پیسے کا پاگلپن ہے, کسی کو شہرت کا پاگلپن ہے. تو اسی حوصلے کے ساتھ محنت کرنی ہوگی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ محنت کرنی ہوگی کہ جس سے اگلے کی زیادتیاں بھی سہ کر اس کو اللہ کی بات سنائی. تین چار دفعہ مجھے تبلیغ والے ملنے آئے, جو ہمارے کالج میں لڑکا تھا نعیم الدین, چوتھی دفعہ میں نے اس کو دھکے دے کے کمرے سے نکال, میں آئندہ آئے تو میں تیری ٹانگیں توڑوں گا. اتنی بےزتی کے بعد بھی اگر کوئی سلام کرنے آئے تو پھر اگلا ہی دے گھر کے اس کو جواب نہ دے. اور کیا ظرف ہے, کیا ظرف ہے یہ ہمارے نہ, ہمارا استاد اگر یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کو ذرا یوں گھور لے نا تو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میری بےزتی ہو گئی. ہم کو استاد کی ڈانٹ تو نعمت ہوتی ہے, لیکن اتنی گراوٹ آئی ہے. اور وہ ایم اے آنرس کا لڑکا پورے پنجاب میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا, اور جا کر کیمبرج یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں, ایسے ذہن کا لڑکا. اور میں اس کو دھکا دے کے نکالا ہوں, خبردار آئیں گے تیری ٹانگیں توڑوں گا. وہ پھر چوتھے دن سلام کرنے کے لیے آ جائے, کس کے سوا کوئی حل نہیں. یہ تو پاگل ہے, اگر اس کے پاگل پن پر غصہ آئے گا تو پھر یہ تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا. اگر تاجر ڈاکٹر سے لڑنا شروع کر دے اس کی دکان کیسے چلے گی, ڈاکٹر مریضوں سے لڑنا شروع کر دے تو اس کی ڈاکٹری کیسے چلے گی. تو یہ تو آج کی دنیا پاگل پن کی دنیا, بیمار ہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں, جنت کا شوق نہیں. تو ان پر رحم کھا کر ان کے پیچھے پھرنا, ایک دفعہ بڑی پرانی بات، میں فیصلہ آباد سے چلا چناب پر گھر جا رہا، تو تین چار ایسے نوجوان وہ بیٹھے ہوئے چڑھائی کر رہے ہیں سارے دین والوں پر، فلانے ایسے فلانے ایسے فلانے ایسے لگے ہوئے کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو تھوڑی دیر میں ان کو سنتا رہا، پھر میں اٹھ کے نا اس کو پڑھنا کس، میں نے کہا آپ کی باتیں بڑی دور سے میں سن رہا تھا، تو میں نے کہا اچھی بات ہو رہی، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. اور تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آگے ہے صوفی صاحب مولوی صاحب، انہوں نے سب نے فائر میرے اوپر کھول دیا، ایک سے ایک لگے ہوئے. گوجرے تک جانے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، گوجرے تک انہوں نے سا ہی نہیں لینا دیتا جی، میں سن رہا اچھا کسی وقت آخری تو بھانڈے سے لاؤنے ہی نہیں ہوئے. جب وہ گوجرے تک ہاتھ میں کہہ کر تھک گئے، اب پھر مجھے کچھ موقع ملا بولنے کا، تو میرے خیال میں 5-6 منٹ میں نے بات کی ہوگی، تو 5-6 منٹ میں کیا ان پر حکمتیں ان پر بکھیر کرتا ہوں. ویسے ہم جاہل لوگ ہیں، ہم کسی کو کیا حکمتیں بتائیں گے، لیکن ساتھ گزرا بوتلوں والا، تو میں ایک دم بوتل والے کو بلایا، بوتل کھلوایا اور مجھے پوچھ نوجوان صاحب خیر، اور وہاں سے توبہ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں، کہنے کا مطلب صاحب آپ کی باتیں کو چھوڑو، اچھی ہیں بری والا کو بات ہے، آج زندگی میں پہلی دفعہ جو چیز دیکھی ہے کہ اتنا ہم نے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی، پر تم کوئی برف ہی پیتی بیٹھا ہوں علی بغیر نے کی کتا ہی تو ہی نہیں ہلے، تین غصہ ہی نہیں چڑھیا گل کی ہے، وہ اس پہ اثر لیے بیٹھا کر غصہ ہی نہیں ہو گل کی چکر کیا ہے. جس بھائی کو غلط فہمی ہو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو محبت سے سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ میں بھی چڑھائی کر دیتا تو پھر تو غلط فہمی اور بڑھ گئی، میں نے محسوس کیا آپ کو غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ پیار سے آپ کی بات سنی جائے، پھر طریقے سے اس کو سمجھایا جائے. میں بھی آتی نہیں چڑھا لیتا تو کہنے کہ نہیں یہ ہمارا بڑوں بڑوں سے واسطہ پڑا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں ہمارے سامنے ٹک سکا، آپ سے باہر ہو گیا. تو اس وقت عمل میں تبلیغ ہی ایک کام ہے جو ہر قسم کے مشکل سے مشکل کیس کو حل کرنے کے لیے اسباب لیے پھرتے ہیں. انفرادی طور پر عام لوگ ہیں، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے. آپ اگر ایک عرب عالم ریاض کے کتابیں لے کر آئے تبلیغ کے خلاف، بیگ بھر کے رہے بنگلہ دیش کہ میں جا کے عربوں کو تقسیم کروں گا، وہ اجتماع گاؤں میں نہیں ٹھہرے، ادھر ایک سنار گاؤں 5-star ہوٹل ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں سے اجتماع گاؤں میں آئے، اور اس نیت سے آئے کہ میں نے کتابیں دینی ہیں عربوں کو کہ تم کن جاہلوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ سب بدعتی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں. تو ایک عرب شیخ وہاں تھے، اس کے شیخ زید کا وہ داماد ہے، اسے پتا چلا تو اس نے ان کو کھانے پہ ان کی دعوت کی، وہیں اپنا الگ کھانا پکوایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ایک شیخ آئے ہیں، ان سے تمہاری بات کروانے. تو عشاء کے نماز کے بعد وہاں ہم ان کے ہاں کھانا کھایا، وہ پورے دمبے جیسے وہ کاٹتے ہیں پورے کا پورا، وہ بڑا ان کا احترام کیا، اور اس کے بعد میں نے ان سے کوئی 10 بجے کے قریب بات شروع کی، 1 بجے تک میں بات کر رہا، 3 گھنٹے میں نے ان سے بات کی، اور ویسے بیٹھ کے سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. اگلے دن خود آ کے وہ بولے کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا اور میں اب توبہ کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ وہ اصول ہے کہ جس کو جس زمانے میں استعمال کیا جائے گا بڑے سے بڑا معترض بھی محبت کرنے والا بن جائے گا. تو بھائیو آج امت بڑی زخمی ہے، بڑی قابل رحم ہے، خاص طور پر ہماری نسل نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے، جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں، جو خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں،
کیا تاجر کیا ذمہ دار، کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
تو بھائیو آج امت بڑی زخمی ہے، بڑی قابل رحم ہے، خاص طور پر ہماری نسل نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے، جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں، یہ خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں، کیا تاجر کیا ذمہ دار، کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کائنات نے طے کیا ہے کہ یہاں خواہش پوری نہیں ہوگی، ضرورتیں پوری ہو جائیں یہی بہت ہے۔ تو یہ احسان عظیم ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے بازو نہیں مضبوط کرنے والی بات، یہ احسان عظیم ہے کہ لوگوں کو پیچھے پھرا چکے، یہی ہماری سیاست ہے کہ ہم لوگوں سے توبہ کروا کے خود توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اللہ کے فیصلے بدل جائیں، یہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ لالیہ میں ہم کر رہے تھے تو ایک آدمی سے میں نے مسافہ کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لے، کہا نہیں تورے نال میں مسافہ نہیں کروں، میں کہا بھائی کیوں، کوئی پاک ہے دیکھو صاف ہاتھ، کہ نہیں تھوڑے عقیدے خراب ہیں۔ میں کہا اچھا بھائی تینوں کہیں دسیا، کہ نہیں سانو سارا پتا، میں کہا چلو میرا عقیدہ خراب ہے تو ٹھیک سے کروں، میں آیا بیٹھا تیرے کو، سانو سارے پتہ ہیں تھی جتھے جانے ہو تھی لوگوں کے نام لکھ دے ہو، اگو تھی رجسٹر تے چڑھیں دے ہو، مڑ جاتے رحمت دین دے ہو، اتھے اگلے وکھلے رکھ دین، ایک دن تھی سارے رجسٹر لے کے اسلام آباد پڑ جا ہونا ہے، وہاں حکومت سانو دے ویکو ساری ایک سیت ہو گئی، سانو سارے پتہ ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کو غلط فہمی میں بیچاروں نے ڈالا ہوا ہے، اللہ ہی ان کو سمجھے۔ تو ہماری ایسی کوئی سیاست نہیں ہے، ہماری یہ سیاست ہے اور یہی سیاست نبوت ہے، سارے نبیوں کی مشترکہ سیاست یہی ہے، اس میں کبھی حکومت آئی کبھی نہیں آئی، کبھی اقتدار ملا کبھی نہیں ملا، اقتدار کوئی موضوع نہیں ہے، اقتدار اگر مل جائے تو اس میں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں، لیکن یہ کہ اقتدار ہے نہیں اقتدار حاصل کرو یہ کوئی منشا شریعت نہیں۔ ہاں اگر اللہ اقتدار دے دے پھر کیا کرنا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو ہماری یہی سیاست ہے، یہ تبلیغ کی سے یہ نبیوں کی سیاست ہے، تبلیغ رد عمل کا کام نہیں، رد عمل رد الفعل ریئیکشن، رد عمل اردو میں، رد الفعل عربی میں، ریئیکشن انگریزی میں، کہ کسی کو یوں ہاتھ مارو تو وہ یوں ہو جاتا ہے، یہ رد عمل ہے۔ اچانک کوئی کتا سامنے آیا تو ایک دم گاڑی کو روکنے کی کوشش، یہ رد عمل، یہ رد الفعل، یہ ریئیکشن۔ کسی حادثے سے کسی واقعہ سے اثر لے کر قدم اٹھانا یہ رد عمل کہلاتا ہے، اور بغیر کسی چیز سے اثر لیے ہوئے خود اپنی اسکیم بنا کے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ عمل ہوتا ہے۔ رد عمل میں ہمیشہ جلد بازی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے، کیونکہ اچانک جو چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے ذہن بھی اچانک حرکت میں آتا ہے، تو انسان پہلے ہی جلد باز ہے، پھر ساتھ اور جلد بازی شامل ہوتی ہے تو تدبیر عام طور پہ یا کچی رہ جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے، اور جب سراسر عمل ہو تو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، اندازے سے ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام رد عمل کا نہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے کسی دنیاوی چیز سے اثر لیا اور کہا اٹھاؤ تحریک، وہ تحریکیں زیادہ پائیدار نہیں تھی، انگریزوں کو نکالنے کے لیے تحریکیں اٹھیں، اور ان کو لیے انگریزوں کو نکالنے کے لیے مسلم لیگ بنی، انگریز نکل گئے تو سبب ختم ہو گیا، چونکہ یہ جو عمل تھا یہ رد عمل تھا، کسی ایکشن کے بدلے میں ریئیکشن تھا، تو جب انگریز نکل گیا تو وہ قوت جو ان کو نکالنے کے لیے خرچ ہو رہی تھی، وہ چونکہ ایک وقتی جذبہ تھا اور ایک وقتی جوش تھا اور تربیت نہ تھی، تو کیا ہوا، اسی مسلم لیگ نے پاکستان کھا لیا سارا. بنانے میں پیش پیش اور کھانے میں بھی پیش پیش، چونکہ تربیت نہیں تھی نا، اچانک ایک ہنگامی پروگرام بنا. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتا. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کسی بھی دنیاوی ایشو کو بنیاد بنا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کہ ہمارے خطے پہ ایران قابض ہو گیا ہے، ادھر روم قابض ہو گیا ہے، یمن کی طرف ایران قابض ہے اور ادھر تبوک کی طرف شام قابض ہے، لہذا ان کو باہر نکالو. یا آپ یہ تحریک اٹھا سکتے تھے کہ مکہ میں بڑا فقر ہے، میرا ساتھ دوں، میں تمہیں خوشحال کر دوں گا، نہال کر دوں گا، نہریں چلا دوں گا، باغات کھود دوں گا، کتنے ایشو ہو سکتے تھے. نہیں نہیں، انی انا النذیر العریان، ارے لوگوں میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. تبلیغ عمل ہے، رد عمل نہیں. عمل کسے کہتے ہیں؟ خود قدم اٹھانا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے. رد عمل کسی کے عمل کے رد میں عمل کرنا، یہ رد عمل. تو تبلیغ وہ میرے بھائیوں محنت ہے جس کی بنیاد کوئی رد عمل نہیں بلکہ عمل ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اس کے غضب سے بچ جائیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر جائے، اس بنیاد پر یہ محنت ہے. اس لیے یہ تقریروں پہ نہیں چل رہا، کوئی ہر جماعت میں خطیب پھر رہے ہیں. میں جب جس جماعت کو پہلے دفعہ تین دن کے لیے گیا تھا، وہ سارے ایسے سیدھے سادے لوگ، جو ریمنڈ میں میری تشکیل ہوئی، جو امیر بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، وہ ساتھ دیر اسماعیل خان کے ان پڑھ بندے، اور ایک جو ادھر وانا کا پٹھان، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن جماعت میں لڑائی نہ ہو. ادھر بستیاں ایسی تو وہ بھی لڑنے والے، اٹھا کے بستر باہر پھینک دیں، کٹ دو. کوئی کہے وابی آ گئے، کوئی کہے غصہ کے رسول آ گئے، کوئی کہے جسوس آ گئے، کٹ دو. ادھر جماعت آپس میں لڑے. اگر یہ کام تقریروں پہ ہوتا تو میں تو بھاگ بھوک کے گھر چلا جاتا. اور عجیب لڑائی، وہ ایک ساتھی چائے نہیں پیتا تھا، اگر چائے پک جاتی کا تو میرے دوانے واپس کرو، چائے کیوں پکائی، وہ دوانے واپس لیتا تھا. وہ دوانے پڑتے تھے کہ کرو کہ میرے دوانی واپس کرو، چائے کیوں پکائی. وہ کبھی ایک سالن میں گھی زیادہ ڈال جاتا تو دیرے کے جو لوگ تھے وہ سارے غریب لوگ قرضے لے کے آئے، وہ لاٹھیاں اٹھا کے امیر کو مارنا شروع کر، تو نے آج تو گھیو کیوں زیادہ کرتا ہے، یہ گھی کیوں زیادہ ڈالا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، قرضے لے کے آئے. اگر یہ تبلیغ ہوتا نا، ایسا واضح اور تقریروں والا کام، تو میں تو اسی دن بھاگ جاتا. اور آپ یقین مانیں، اسی جماعت میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کالج چھوڑ دینا چاہیے اور دین پڑھنا چاہیے. کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو ان کو زندہ کر کے چلے گا اللہ اس کو براہ راست، اللہ اس کی تربیت فرمائے گا. پھر ایک بابا تھا سلیمان، مجھے آج تک نہیں بھولتا، وہ اذان کا ایسا شوقین تھا، روز مذاکرہ ہوتا رہنا میں سے مذاکرہ، بھائی کہیں مسجد کے امور میں دخل نہیں دینا، وہ جاتا ہی اذان ٹھوکتا اور کہتا خدا کے واسطے اذان نہ دے، ہم تم جانتے نہیں ہو ہمارے تو وجہ سے نکالا. کہ میں کیوں اذان چھوڑوں، میں کیوں اذان، میں تو دوں گا. اور امیر اور وہ لاٹھم لاٹھی آپس میں گتھم گتھ، وہ کہ میں تو اذان دوں گا. خدا سے ڈرو، رائمنڈ میں سنا سارا نہیں، میں تو دوں گا. میں ایسا گلدستہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی، یہ پڑھے لکھے آدمی ہونے چاہیے، پڑھے لکھے آدمی، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے کبھی اثر ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں اعمال، ان اعمال کو کوئی اختیار کر لے، اللہ اس کو براہ راست ہدایت نصیب فرمائے. ایمان کے تذکرے کرے، نمازوں پر محنت کرے، توازوں پر محنت کرے، اخلاق پر محنت کرے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے، مسجد کا کھوٹا بند کرے، بے ضرورت کے باہر نہ جائے، نظر کی حفاظت کرے، کان کو بچا کے رکھے، اللہ اس پر براہ راست اپنے علم کا بھی اپنی محبت کا بھی فیضان فرمائے. ایمان کی دعوت دے ہر ساتھی، نمازوں پر محنت کرے ہر مسلمان، تعلیم کی فضائیں قائم کرے اور فضائل کے حلقے لگائیں، فضائل کو سنیں، فضائل کو پڑھیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، متواضع بن کے چلیں، متکبر بن کے نہ چلیں، اور اس نظر کا چھپر گرا کے رکھیں، اس کو اٹھنے نہ دیں سوائے حلال کے، اس کو حرام میں جانے نہ دیں. پھر دیکھو لب بند ہو، چشم بند ہو، گوش بند، گر نبینی نور حق برما دخان، کہ ذرا یہ بند تو کرو، پھر دیکھو نور کیسے آتا ہے. ہم کسی شخصیت کی دعوت نہیں دے رہے کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ تو بیڑے پار ہو جائیں گے، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگ جاؤ اور اس کے لگنے والے یہ اعمال ہیں، جو ان اعمال کو اختیار کرے گا پار، بیڑا پار ہے اس کا. رمضان کا مہینہ، اوپر ہمیں مہینہ رمضان کا، وہ ہمیں کوئی سبزی نہ دے، کوئی دال نہ دے، کہ وہ ابھی ہیں نہ کچھ نہیں دے، ہمیں تین تین میل سے سبزی لے کے آ رہا ہے، جہاں جس کو پتا کوئی نہ ہوتا تھا وہاں سے جا کے آٹا لے کے آتے، کہیں سے سبزی لے کر دیں. کھلے ایک گاؤں میں ہم گئے بڑے تھکے ہوئے، چل 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 کے پیدل، مجھے یاد نہیں کتنا پیدل سفر تھا، جا کے جاتے کوئی گشت نہیں کیا اور جا کے جاتے سو گئے، تھک گئے بالکل. رمضان کا پھٹ پھٹ کی جو آواز ہے تو میری آنکھ کھلی، تو دس بارہ آدمی ٹوکے ہاتھ میں چھرے کہاڑیاں، اتنے میں امیر کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ تھا اردو سپیکنگ، بھائی ترجمہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہا کھلو حوصلہ کرو، ہوں سر پہ آئی نہیں بامنی ہوں سر. اچھا ہماری ان کی زبان ایک تھی جانگلی، میں کہا میاں کہے گا لے آؤ تو صحیح، پہلے ساری گل تو سننا، مڑ وٹ ٹک لے ہوا ساڈے کول تک ایسا کوئی نہیں، باہر سانو سارے وٹ چڈو پر گل تو سن لو ساری. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بیٹی ہوئی، میں کہا آ جاؤ ساڈے کول کیسا کوئی نہیں، سارے بڈھے ٹھہرے دیکھ لو، ادھر دند کوئی نہیں، ادھر پیر کوئی نہیں، کیسا کوئی نہیں، سانو وٹ لے آپ ساری گل سن لو. تو آپس میں اشارے ہو رہے بھائی سنیے نہ سنیے، پھر اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، جا ٹھیک ہے بھائی، وہ اسی طرح آ کے بیٹھ گیا. اور ہمارے امیر کا ایک رنگ آئے ایک جائے، بےچارا درد اور کہاں پر شہری آدمی. اچھا خیر میں نے بات شروع کر دی اپنی چھیڑ جانگلی زبان، ان چپ تھوڑی دیر میں ایک اٹھا باہر جا کے چھرا پھینک کے آ گیا، پھر تھوڑا دوسرا اٹھا باہر جا کے وہ اپنا کوہاڑا پھینک کے آ گیا، پھر تیسرا اٹھا در وہ پھینک گیا، پھر سارا ہتھیار باہر پھینک کے سب آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے زور تک بات کی ان سے، ڈیڑھ دو گھنٹے بات کی، بات ختم ہوئی. میں کیونکہ گل کوئی سر لگی نہیں کہ جی بڑی سر لگی، پر سانو سارے مولوی تلکا چھڑے، بھائی بھابی آ گئے ٹک چھڈو، اچھی تمہیں ٹکا.